الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ نیا دن ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. نئے دن کے ساتھ ہم پھر قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, بالکل اللہ شکر ہے, بالکل خیریت سے ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو خوش رکھے, اور دعا ہے کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کو جو لے رہے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے لے سکیں اور بہترین صدقہ جاریہ اپنے استادوں کے لیے بنے. جی ابھی ایسے کرتے ہیں, پہلے اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی باتیں بات میں رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی, کرن اوان, عائشہ خالد, مہج بن حرم, مہا اظہر, سعدیہ صلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزیہ عزیز, یاسمین محمد, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمدی, نگت سوال, وحیدہ گبرو, دلشاد پٹھان, عالیہ اختر, نشاد کوسر, نائلہ قیانی, نازیہ ہانم, فراناز, ثنا آفرین, فرزانہ سلوت, شہینہ سریا, روحی زمان, ریدا ذاکرہ نصیب, صبا فاطمہ مقبول, جویریا قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ قدویائی, نیرج فاطمہ, نازمہ پروین, لبنہ خان, نعیمہ خالد, ماریا اختر, سنبل جمال, شبینہ مسرت, کاشفہ انجم, فاطمہ زہرہ سعیدہ, غزالہ رشید, آسمہ شاہ, ماہم ریاض, روبینہ اقبال, سائرہ آزاد, سعیدہ احمد, سمیرہ محمود, سائمہ اظہر, نور العین آفتاب, عدیلہ رضوان, عبیرہ شیراز, عظمہ جمیل, کیسرا چوہدری, شیما ہارون, نشاد احمد, ماریا شب, تمکینہ تافین, مسز شیما ہارون, شائستہ انور, نشا فاطمہ, ہادیہ ولی, صبا ابرار ذاکر, رابعہ فاروق, سعیدہ احمد, زینب بیگم, سمیرہ خاتون, شارون سفتر, حمیرہ بدر, عائشہ تسنیم, افشاں قریشی, سمیہ پٹیل, سعیدہ روبینہ جبین, مومنہ انجم, صباحہ تفرین, رومانہ ندیم, شیما حسن, حفصہ احمد, کوثر چیما, کاشیہ خان, صبا سعیدہ, بشرہ صدیق, طیبہ تحسین, عظمہ سحر, رومانہ انور, شاداب صبا, صالحہ شیخ, عفت سعیدہ, زوبیا کوثر. جی کافی لوگ دیکھے, میں اتنی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ, لیکن بہت کچھ لوگ تو ریگولر ہیں اور کچھ لوگوں نے ابھی تک میرا رجسٹریشن نہیں کروائی یا کچھ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ نہیں ہے. تو جو لوگ نہیں رجسٹریشن کروائی ایز اے صرف لسنر ہے, تو اس میں پلیز ڈرے نہیں, ضرور ضرور اس کو رجسٹریشن کروانے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو, جو آپ کی کلاس مس ہو جاتی ہے وہ آپ کو ریکارڈنگ کلاس سینڈ کی جاتی ہے, کوئی بھی میٹیریل آپ کو چاہیے جیسے ہماری تجوید کی لائیو کلاس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو, اس کا ریٹن میٹیریل کچھ بھی جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو. ہاں جی الحمد للہ ڈے 28 آور کلاس الحمد للہ بالکل ایسا ہی ہے. سائرہ آزاد جی ٹھیک ہے سائرہ, میں انشاءاللہ کل آپ کی بات کرتی ہوں, میں ضرور ادھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جلد آپ کی جو ہے نا آئی ڈی ایشو ہو جائے, اور بھی جس جس کی ایشو نہیں ہوئی تو وہ بھی پلیز ضرور. ہاں جی عائشہ تسنیم آپ کو بھی نہیں ملی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی کرتے ہیں. عائشہ تسنیم آپ کی ہو چکی ہے رجسٹریشن؟ میری آواز آپ کو سب کو آ رہی ہے؟ جی جس کی نہیں ہے سارہ آپ کے انشاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو سکے گا آپ کو انشاء اللہ آئی ڈی ایشو کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی, ابھی ایسا ہے کہ آج ہمارے 14 پوائنٹ قریب میں سے, تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں کون سی دعا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلی دعا دہرا لیتے ہیں.
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
چلیے اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, افرغ ڈال دے, علینا ہم پر, صبرن صبر, وتوفنا اور ہم کو فوت کرنا, مسلمین مسلمان بنا کر یا اسلام کی حالت میں. ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. بڑی خوبصورت دعا ہے اور آج کے دور میں تو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہاں صبر سے مراد دین پر استقامت ہے. یہ ان حالات میں دعائیں سکھائی گئیں کہ جب اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا, اتنی باہر سے پابندیاں تھیں اور سختی تھی کہ کم ہمت والے تو اسلام پہ رہے ہی نہ. ہو سکتا تھا کہ جو لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اسلام کی طرف آئیں لیکن دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے اس اسلام کو چھوڑ دیں. ایسے وقت میں یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اللہ ہم پہ صبر ڈال دے, جما دے ہمارے قدموں کو, ہم اسلام کی طرف آ کے پلٹے نہ, ہم مرتد نہ ہو جائیں, ہم اس اسلام کو ریجیکٹ نہ کریں اور ہمیں اسلام پہ موت دینا. کل تو غلبہ تھا نا دشمنوں کا, جو اسلام پہ آنے والوں کو زبردستی کفر پہ لے جاتا تھا. آج غلبہ ہے خواہشات کا, باہر کے پریشر کا, فیئر پریشر. ایک انسان اگر اس کے اندر مضبوط ایمان نہیں ہوتا تو دن میں کئی بار وہ ٹوٹتا ہے اور پھر جڑتا ہے, اور کئی لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے ہٹا کے کفر پہ ڈال دیں. میں نے لٹرلی ایسے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں بیفور آئی واز مسلم, پھر کیا ہوا, چھوڑ دیا. مائی موم واز مسلم, مائی فادر واز مسلم. اور بعض دفعہ لوگ کچھ شخصیات کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں, فلاں کا باپ مسلمان تو فلاں کی ماں مسلمان. میں کہتی اس کو چھوڑیں, اس پہلو پہ غور کریں, یہ کیوں مسلمان نہیں. اور جس تیزی سے آج مسلمان اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے کتنے خطرے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کل وہ بھی یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, اللہ تعالی ہمیں شعور والی زندگی اور شعور والی موت دے. ایک بار پھر دہراتے ہیں،
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.
رفع حاجت کے مسائل اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر 30 ہے، مسئلہ نمبر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاکم اللہ خیر استاذہ جی، بہت اچھی دعا آج کی، کیسی لگی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دعا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا تو فوت کرنا ہم کو، مسلمین فرما برداری کی حالت میں. بہت زبردست دعا ہے، اس کو شعور کے ساتھ مانیے گا. اور یہ جو جن کے پاس تو یہ در حصہ المسلمین ہے، اس کے نیچے جو ہے نا لائنیں ہیں، دو تین ہیں اگر جن کے پاس ہیں، اس میں ضرور آپ جی سنائی نہیں دی دعا. او سوری، آپ کی شاید کوئی پرابلم ہو رہی ہوگی نیٹ میں، کیونکہ جب ماشاء اللہ الحمد للہ والیم ٹھیک ہے، سب کا میرا ٹھیک جا رہا تھا. چلیں، جو اللہ نے سنوا دیا، جو نہیں ان شاء اللہ آپ کو پھر ریکارڈنگ آپ میل کر دیجیے گا تو آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے نا، اس کے جو نیچے آپ نے ضرور آیا نمبر ہے 126، پارا نمبر 9 ہے آئی تھنک، اور سورہ انفال ہے میرے حال میں نا، سورہ انفال کی آیت بنتی ہے، کیونکہ اس میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پارا نمبر 9 ہے تو پھر سورہ انفال بنتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ توبہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے 10th پارا میں سے. اور یہ اس پہ کیا ہے، ہمارے ہم پر صبر کا فیضان ڈال اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. جی، اس سے کیا لیسن لیا ہم نے اپنے لیے، کہ ہر حال میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور جو چیز ہم لوگ ہمیں دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مشکلات آئیں گے نا، جیسے ابھی قرآن کی کلاسز میں بس ہمارا نیٹ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، وائس ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم اسپیشلی جو ایک نمبر 2 ہمیں اسائنمنٹس وغیرہ ملیں گی، پھر اس میں سے کریکشن ہوگی، شاید ہمارا دل اوپر نیچے ہمارا یہ مطلب اچھا نہیں ہوا، ہمیں نہیں آ رہا ابھی شروع میں، جیسے ہماری تجوید اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، جی اب اتنی جلدی نہیں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے مضبوطی کے ساتھ ان کو تھامنا ہے. فیضان کا مطلب وہی صبر، افریق ڈالنا، فیضان مطلب یہی ہے، صبر کا پھل جو ہے نا، صبر زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر ڈال دے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی، کہ اے ہمارے رب، کیونکہ اس میں جو ٹرانسلیشن مطلب لکھا نا اس کے مطابق، اگر میں ویسے جیسے آپ کو ٹرانسلیشن پہن دیں، ربا نے ہمارے رب افریق ڈال، یعنی علینا ہم پر صبر، صبر یعنی ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نا صبر، بہت زیادہ ہمیں مل جائے کوئی بھی چیز ہمارے لیے، اگر مشکل ہے تو اس میں ہمیں مصیبت آ رہی ہے تو اس میں ہم صبر کرنے والے بن گئے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ فیض ہونا نا، فیض حاصل کرنا برکت ہے، وہ چیز بہت زیادہ کسی چیز کے لیے وہ چیز آ جائے گی، لیکن آپ سمپلی بس اتنا ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ جو ابھی آپ کو نہیں نا تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ابھی اس کا ہم نے میننگ، جو اردو تھوڑی ٹف لکھی ہوئی ہے، یہ ان شاء اللہ جیسے آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھیں گے نا، تو ان شاء اللہ جو ہے نا یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آ جائے. جی میں ایک دفعہ پھر ریسائٹ کر دیتی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا وتوفنا مسلمین. ٹھیک ہے، ابھی ایسا ہے کہ ابھی ہماری نیکسٹ سیشن جو ہے ٹرانسلیشن اور تفسیر کا ہے، لیسن نمبر 26 ہے آیا 208 سے 2015. آج ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جی کل کی دعا ایک بار بتا دیں، کل کی دعا خیر ایک منٹ مجھے یہاں سے چیک کر دینے دیں، مجھے کھولوں میں نا، پھر میں آپ ایک دم بتا دیتی ہوں اس کا بھی. دعا نمبر 13 تھی، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ پارا نمبر 8 میں تھی، 127 آیا ہے. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ٹھیک ہے، کل کی دعا یہ تھی. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ صورتوں میں سے ہائی لائٹ کریں گے نا قرآنی دعا میں سے، یہ ان شاء اللہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، حصہ المسلمین اگر آپ ایسے بھی مطلب آن لائن آرڈر کریں، آپ کو یہ بک مل جائے گی، اس کے اندر یہ ساری دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جائے، جنہوں نے لیٹ آرڈر کیا تو تھوڑا ٹائم نہ کیا ہو آپ کو ملنے میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ابھی ہماری نیکسٹ سیشن جو ہے آپ کا تفسیر کا ہے، اس لیے پلیز. جی سسٹر اٹس ریٹن 47. جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میرے پاس میں نے اصل میں ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل پہ کیے ہوئے ہیں, میرے پاس یہ والی بک ابھی پاس نہیں ہے. تو اسی طرح بھی وہ نکال کے تو اس کو ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں یا کسی طریقے سے نا ایڈوب ریڈر اگر کیا ہو تو اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ بکس بھی اگر آپ آن لائن آرڈر کریں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ ہے. ایسے ہیں انشاءاللہ باقی باتیں ہم لوگ تفسیر کی کلاس کے بعد دیکھ کے اپنے جب جو بھی اور بھی ہوگا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کو لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 28 آیت نمبر 208 سے 215 سورۃ البقرہ. لیسن نمبر 28 آیت نمبر 208 ٹو 215 سورۃ البقرہ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. سب پورے جوش کے ساتھ پڑھیں, اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کے پڑھے ہوئے لفظوں کے اوپر جو بھی بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کا اجر حاصل کریں گے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخلو داخل ہو جاؤ سب, فسلمی اسلام میں, کافتن پورے کے پورے, و اور لا نہیں, تتبعو تم پیروی کرو, خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی, انہ بے شک وہ, لکم تمہارے لیے, عدو و مبین دشمن ہے کھلا, فإن پھر اگر, زللتم تم پھسل گئے, من بعدی اس کے بعد, ما جاءتکم جو آ گئی تمہارے پاس, البیناتو روشن ہدایات, فعلمو تو جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. هل ينظرون انتظار کرتے ہیں, الا صرف ان یہ کہ یأتیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی, فی ظلل سائبانوں میں, من الغمامی بادلوں سے, والملائکتو اور فرشتے بھی, وقضی الامر اور پورا ہو کام, وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف, ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے معاملات. سل پوچھئے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, کم کتنی, آتیناہم دی ہم نے ان کو, من آیاتم بینہ روشن نشانیوں میں سے, ومن یبدل اور جو کوئی بدل ڈالے, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, من بعدی اس کے بعد, ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس, فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی, شدید العقاب سخت عذاب دیتا ہے.
زجینا
خوشنما بنا دی گئی. للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. من الذین ان لوگوں کا. آمنو جو ایمان لائے. والذین اور وہ لوگ. اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم ان سے اوپر ہوں گے. یوم القیامت قیامت کے دن. واللہ اور اللہ تعالی. یرزق رزق دیتا ہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. بغیر حساب بے حساب. کانن ناسو
تھے لوگ.
امتم واحدہ
ایک گروہ.
فباث اللہ پھر بھیجے اللہ نے
النبیین نبی
مبشرین خوشخبری سنانے والے.
ومنذرین
اور ڈرانے والے. وانزل اور نازل کی. معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب. بالحقی حق کے ساتھ. لیحکم تاکہ فیصلہ کرے. بین الناس
لوگوں کے درمیان
فیما
اس میں جو
اختلاف کیا انہوں نے فیہی اس میں
ومختلفا
اور نہیں اختلاف کیا
فیہی
اس میں
اللہ مگر
الذین
ان لوگوں نے جن کو
اوتوہو دی گئی وہ
من بعدی
اس کے بعد
ما جاءتہم
جو آ گئی ان کے پاس البینات
روشن دلیلیں
بغیم ضد کی وجہ سے.
بینہم
آپس میں
فہد اللہ
پس ہدایت دی اللہ نے
الذین آمنوا
ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اختلفوا
اس چیز میں کہ اختلاف کیا
فیہی
جس میں
من الحق کی حق سے
بِإذنِهِ
اس کے حکم سے واللہ
اور اللہ تعالی
یحدی
ہدایت دیتا ہے
من یشاء
جسے وہ چاہتا ہے
الی طرف صراط مستقیم
سیدھے راستے کے
ام حسبتم
کیا خیال کیا تم نے
ان یہ کہ تدخل الجنت
داخل ہو گے تم جنت میں
و اور
لما
ابھی تک نہیں
یأتیکم آئی تمہارے پاس
مثل
الذین حالت ان لوگوں کی سی جو خلو
ہو
گزرے
من
قبلکم
تم
سے پہلے
مستہم
البأساء
پہنچی ان کو سختی
وَالدَّرَّاءُ
اور تکلیف
وَزُلْزِلُوا
اور وہ ہلائے گئے
حتی
یہاں
تک کہ
يَقُولَ الرَّسُولُ
پکار اٹھے رسول
والذین آمنوا
اور جو ایمان لائے
ماہو
ساتھ اس کے
متا
نصر اللہ
کب
آئے گی
مدد اللہ کی
الا
خبردار
ان
بے شک
نصر اللہ
مدد اللہ کی
قریب
قریب ہے
یس سلون کا
وہ
سوال کرتے ہیں آپ سے
ماذا
ينفقون
کیا
وہ خرچ
کریں
قل کہہ دیجئے
ما
انفقتم
جو
تم خرچ کرو
من خیر
مال میں سے
فلل
والدینی
تو
وہ والدین کے لیے ہے
والاقربین
اور قریبی رشتہ داروں کے لیے
والیتاما
اور یتیموں کے لیے
والمساکینی
اور مسکینوں
وقت
نصبیل
اور
مسافروں کے لیے
وما
تفعلوا
اور
جو تم کرتے ہو
من
خیر
کوئی
بھلائی
فإن
اللہ
تو
بے شک اللہ تعالی
بِهِ
عَلِيم
اس
کو خوب جاننے والا ہے
چلیے تلاوت سنتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
یہاں اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیت ہے. کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی ہے. کیا اسلام کوئی کمرہ ہے جس میں داخل ہوا جائے؟ لیکن اس آیت کو اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ حج کی آیت کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے کناروں پر بنیادی طور پر اس کا مفہوم دیکھیں تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب آپ اسلام کو دو طرح سے دیکھیے. ایک ہے وہ شخص جو کفر پہ تھا, نان مسلم جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں, اب اس کو اسلام پہ آنا ہے, اسلام میں آنا ہے. اس کا دل اب مان رہا ہے کہ واقعی اسلام ہی وہ خوبصورت دین ہے جس کی سب کو ضرورت ہے, لیکن وہ ڈرتا ہے. کبھی خاندان سے, کبھی برادری سے, کبھی قبیلے اور کنبے سے ڈرتا ہے. لیکن جب کوئی شخص مسلمان گھر میں ہونے کے باوجود اسلام پہ عمل کرنے سے ڈرے, کوئی چیز جو اس کو اچھی لگے اس کو مان لے, کوئی چیز اس کو بری لگے, مشکل لگے تو اس کو نہ مانے, تو ایسے شخص کو اسلام نے نفاق کا نام دیا ہے اور وہ منافق کہلاتا ہے. ہم پیچھے سورہ بقرہ میں دیکھ چکے. اسی طرح انسانوں میں کچھ لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اس قسم کی حد بندیاں کی ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہم بالکل مانیں گے, اس پہ تو ہم بلکہ پورے جوش سے بات کریں گے, اس کے خلاف تو ہم کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے, اور یہ دو تین باتیں اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. بعض لوگ پورا دین پڑھ لیتے ہیں, بلکہ بعد میں پڑھانے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن دین کی کچھ باتوں کو دین ہی نہیں مانتے. پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دین کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. آج تو خیر سے یہ ترقی ہو گئی کہ جن باتوں کو لوگ مانتے نہیں ہیں نا, اس کو دین بھی نہیں مانتے. فرق سمجھیے گا. آپ کو پتہ یہ چیز کرنی چاہیے, آپ نہیں کر رہے, آپ کے دل میں گلٹ تو ہوگا نا. کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے گا, بندہ توبہ کرے گا, پلٹ آئے گا. لیکن جس بندے نے کہہ دیا کہ یہ تو دین ہے ہی نہیں, جتنا انٹلیکچوئل دور بڑھتا جا رہا ہے نا, پڑھے لکھے لوگ دین کی نمائندگی کرنے والے ہیں, وہاں یہ فتنہ بھی اب عام ہوتا جا رہا ہے کہ صریحاً متفق علیہ چیزیں جو 14 صدیوں سے کبھی کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا, ان سب کے بارے میں بھی اب ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. مثلاً جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں, ایسے ہی مسلمانوں نے اپنے لیے یہ چیزیں کھڑی کر لی. بعض لوگ داڑھی کو, بعض پردے کو, بعض چہرے کے نقاب کو اس طریقے سے ٹھکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ واقعی یہ دین نہیں ہے. تو یہ فتنہ جو ہے, یہ ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان ہی نہیں برباد ہوتا, بلکہ پورے دین کو وہ خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو
تیار کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی نسبت سے پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اس محبت کو اگر ہم دیکھیں نا تو واقعی ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بڑی محبت ہے. کہا ایمان والوں، میں تمہیں ایمان سے پکار رہا ہوں، تمہیں ایمان کی نسبت بڑی پیاری لگتی ہے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب سے زیادہ کسی کا اگر خوبصورت تعارف ہو سکتا ہے تو وہ ایمان کا تعارف ہے، ایمان کے ذریعے سے. تو کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کرو، 24 گھنٹے کے مسلم بن جاؤ، تمہاری پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگی بھی دکھے، صبغت اللہ کی چلتی پھرتی تصویر بنو. کان خلقہ قرآن، اللہ کے نبی کے لیے جیسے کہا گیا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا تو پورا اخلاق جو تھا وہ قرآن کے مطابق تھا، تو مسلمانوں آج تم نے کیوں اس نبی کے فالوور ہونے کے دعوے کے باوجود اسلام کو خانوں میں بانٹ دیا؟ تم نے آج کیوں اسلام کو صرف مسجد میں بند کر دیا؟ تم جمعے کے دن کے ساتھ صرف اسلام کی باتیں کرتے دکھتے ہو، رمضان آتا ہے تو تم مسلمان دکھتے ہو، حج کا دن آ جائے تو تم مسلمان دکھتے ہو. نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام، سلم، اور لفظ اسلام جو ہوتا ہے یہ متی ہونے کے لیے آتا ہے، سبمٹ ہونے کے لیے. نام سے مسلمان ہو تو اب کام کے بھی مسلمان ہو جاؤ، حال حلیے کے مسلمان بن جاؤ، تمہاری معیشت، تمہاری معاشت ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہو. عبادت کرتے ہو اگر اللہ کے حکموں سے، تو شادیاں بیاہ بھی اللہ کے حکموں سے کرو، تمہارے بزنس، تمہارے رشتے، تمہارے ناطے، تمہاری تعلیم، تمہارا پہننا اوڑھنا، تمہارا ڈریس کوڈ، ایک ایک چیز پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ پارٹ ٹائم مسلم سے ہٹ کر فل ٹائم مسلم بن جاؤ. دنیا میں کیا پسند کرتے ہیں ہم؟ ہر چیز ہمیں کیسی اچھی لگتی ہے؟ پوری. آپ کو اگر کوئی چیز دے اور وہ آدھی ٹوٹی بھی ہو، ایک سوک دے دے، کیسا لگے گا؟ شلوار نہ ہو صرف کیٹ دے دے، اچھا نہیں لگتا نا. تو ذرا سوچیں کہ ہم اللہ کو جب ادھورا دین دیتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہوگا. اور کسی کو آدھا دینا یا آدھے دل کے ساتھ پورا دینا دونوں ایک ہی برابر ہوتی ہیں. اللہ کی ذات جس طرح شرک سے پاک ہے نا، اسی طرح اللہ کو اطاعت کے معاملے میں بھی شرک پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین فطرت پہ پیدا کیا، اور جو بھی احکامات دیے ہیں یہ 110% قابل عمل ہے. یہ بات لکھ لیں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسلام کا فلاں حکم قابل اطاعت نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے. کیا الزام لگاتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کو سمجھ ہی نہیں تھی، ایسے ہی اس نے قانون بنا دیے. صرف بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ مجھے استاد کہتے ہیں نا، میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کل سبق ہم نے پڑھا تھا آئیے ذرا اس میں سے سنا دیں. بالکل بجا ہے. اب آپ نہیں یاد کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں نے غلط کہا، یعنی میں نے غلط نہیں کیا، مجھے یاد کرنا چاہیے تھا. لیکن بالفرض اگر ہم اس وقت آیت 208 کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ چلیں آپ آیت نمبر 220 کا ٹرانسلیشن سنائیں، ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچیں گے کہ استاد کیا کہہ رہی ہیں، جو ہمیں پڑھایا ہی نہیں وہ پوچھ رہی ہیں. بار بار میں اصرار کروں گی تو آپ کے دل میں میرے بارے میں گرج آئے گا کہ یہ نعوذ باللہ بیوقوف ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں، پتہ نہیں کیسی بات ہے، جو پڑھایا نہیں وہ ہم سے سن رہی ہیں. چھوٹا بچہ ہے آپ کے سامنے 2-3 سال کا، آپ اس کو کہیں کہ آپ ذرا 20 کلو کا گھی کا ڈبا اٹھائیں، بیوقوفی کی بات ہے نا. جب کوئی بندہ ہمیں کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو ہماری وسعت سے باہر ہو، ہماری کیپیسٹی سے اوپر ہو، بیونڈ آور لمٹس ہو، تو ہمارے ذہن میں لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے کہ یہ حکم دینے والا تھوڑا سا اب نارمل ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کو دین کی فلاں بات قابل عمل نہیں، تو کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا جو اٹھا ہی نہیں جا سکتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اس نے تو دین کے معاملے میں تم پہ کوئی تنگی نہیں ڈالی. آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آئے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تو کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے. ہاں ہم خود اگر ڈھیلے ہو جائیں تو اور بات ہے. اللہ کی ذات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی بندہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنا سب کچھ اللہ کو دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمیں تو آدھا دل کسی کا اچھا ہی نہیں لگتا. بیوی بیٹھی ہو شوہر کے پاس اور شوہر سوچ کچھ اور رہا ہو، تو کہتی ہے اب میرے پاس ہو کے بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ اپنے ہی بچے کو کوئی بات کہہ رہے ہوں اور بچے کا دھیان گیم میں ہی ہو، ٹی وی دیکھ رہا ہے، دوست سے باتیں کر رہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ میں بات کر رہی ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں پہنچے. میں جب ہمیں ادھوری محبتیں نہیں پسند، ہمیں ادھوری چیزیں نہیں پسند، تو ذرا سوچئے کہ اللہ کو وہ مسلمان کیسے لگیں گے جو شرطیں لگا کے اسلام کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو شرطیں لگا لگا کے اسلام میں مت آؤ، باتیں نہ بناؤ کہ یہ اللہ کرے گا تو کریں گے. تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری کوششیں، یہ سب کی سب اسلام کے تابع ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی زندگی کو خانوں میں بانٹ رکھا ہو، اس میں ایک چھوٹا سا خانہ اسلام کے نام کا لگا دو اور باقی ساری تم دوسروں کی لگا دو. دیکھیے جہاز ہے نا، جہاز کے اندر سارے پرزے جہاز کے لگیں گے تو پھر ہی اڑے گا نا. آپ جہاز کے اندر گاڑی کا ٹائر لگا دیں، چلے گا وہ، ہلکا سا پرزہ بدل دیں. آج ہم اسلام کے بارے میں یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اسلام کوئی قابل عمل دین نہیں ہے اور کوئی دکھتا بھی نہیں ہے ہمیں دنیا میں اس طرح کا کوئی اپنے ارد گرد نمونہ کے جس سے لگے کہ واقعی اسلام پہ عمل کرنے کے بعد بھی کوئی کامیاب ہے. تو اس کی وجہ پتہ کیا، کہ ہم جہاز کے اندر موٹر سائیکل کے ٹائرز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کو اس کی اصل شکل پہ جب ہم دنیا میں پیش کریں گے نا، اسلام بالکل چلے گا، 110% چلے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جہاز موجود ہو، رن وے موجود نہ ہو، پھر بھی جہاز نہیں اٹھ سکتے. بھائی جہاز ہے، چلائیں کہاں؟ یہی پہچان اس وقت دوسری طرف ہے. انفرادی طور پہ آپ کو کچھ لوگ انڈیویجلز کے لیول پہ بہت پریکٹیکل دکھیں گے، علماء کرام، فقہا ہیں، کچھ مبلغین، امام مسجد، کچھ لوگ نیک، جن کو بھی لوگ اچھے نام سے سوچتے ہیں، وہ 100% قرآن، اسلام، دین کے اندر ہے، لیکن سکسیسفل کم دکھتے ہیں لوگوں کو. وجہ کیا، وہ رن وے ہی نہیں ہے، وہ دنیا ہی نہیں ہے جس کے اندر ایک سچے مومن کی قدر ہو، ایک اسلام والے کو لوگ سکسیسفل سمجھے. تو لہذا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہے، کہ تھوڑ دلی سے نہیں، پورے دل سے اسلام کی طرف ہو. تمہاری شادی ہو، پتہ چلے یہ مسلمان کی شادی ہے. تمہاری تعلیم ہو، اس پہ اسلام کا رنگ چھلکے. تم دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، بالکل اللہ تعالی کی تم چیز میں ہو. اب تھوڑا سا اس کو امیجن کریں کہ اسلام میں کمرہ ہے، جیسے یہ ایک ہال ہے نا، ہم جہاں بیٹھے ہیں، اس ہال کے اندر آپ میں سے مختلف ساتھی مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر کونے میں ہیں، وہ ادھر ہیں، کچھ بیچ میں. اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، بالفرض باہر سے کوئی جانور آ جائے، اندر کوئی چور آ جائے، سب سے پہلے رسک میں کون ہے؟ کوئی آئے گا تو ریسپشن پہ گن رکھے گا نا، سب سے محفوظ کون ہے؟ میڈل والے. جو لوگ دین کے بالکل اندر آ جاتے ہیں نا، وہ بالکل سیکیور ہوتے ہیں. کشتی کا سوچ لیں، کبھی آپ بیٹھے ہوں، جب کشتی ہلتی ہے نا، تو جو اس کنارے پہ ہوتے ہیں وہ بھی چیختے ہیں، ہائے میں ڈوبنے لگا. کشتی ادھر ہلارا لگاتی ہے تو ادھر والے ڈوبتے ہیں، اور جو میڈل میں ہوتے ہیں وہ نہیں ڈوبتے، ان کو خطرہ کم ہے. اسی لیے جن لوگوں کو چکر وغیرہ آئے تو وہ کہتے ہیں ان کو میڈل میں بیٹھے. آپ پلین پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہ بالکل پیچھے بیٹھے، نہ بالکل آخر میں بیٹھے، میڈل میں بیٹھے، یہاں جھٹکے کم لگتے ہیں. بیسیوں مثالیں موجود ہیں. اندر رہنے والا سیکیور ہوتا ہے، جو کناروں پہ ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی انسیکیور کرتا ہے. چلے اسی کو اب پھر امیجن کریں، آپ اس کمرے میں تھے، آپ اس کمرے کو یہاں سے خالی چھوڑ دیں، ادھر سے چھوڑ دیں، بالکل دروازے میں لٹک جائیں. اصل میں امیجینیشن میں ایسی شخص آتا ہے کہ کوئی ایک وہ اندر رکھا ہوا، ایک باہر، بھلا کیوں؟ دل چاہا تو اندر آ جائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر، چلو اچھی بات ہے، مزے کے بیٹھتے ہیں، اور اگر ناپسند آئی کوئی بات، اچھی نہ ہوئی، تو باہر نکل جائیں گے، نظر چرا کے پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں. اب آپ دروازے پہ لٹکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے اور اسٹوڈینٹس آ رہے ہوں، وہ جب آپ کو دروازے میں لٹکا ہوا دیکھیں گے یا رکا ہوا دیکھیں گے، کیا سوچیں گے؟ کہ ہاؤس فل ہے، کمرہ پورا بھرا ہوا ہے، تو یہ تو پہلی باہر ہے، وہ وہیں سے گاڑی میں سے واپس چلے جائیں گے، جی کہ روم کی کیپیسٹی ختم ہو گئی. کون ذمہ دار بنا؟ دروازے میں کھڑے ہوئے لوگ، حالانکہ اندر جگہ تھی. رائٹ. اسی طرح وہ لوگ جو دین اسلام کے کناروں پہ رہ کے دین کو مانتے ہیں نا، وہ آنے والوں کے راستے روک لیتے ہیں. کچھ مسلمان جو صرف دین کو بالکل ایک کناروں کی چیزوں سے لے کے رکھتے ہیں نا، تو غیر مسلموں کو بھی وہ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. جو بندہ کنارے پہ ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بے چین کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ فیل کریں گے کہ ہر چیز اپنے میڈل میں اچھی ہوتی ہے. چلیں ایک اور مثال دیتی ہوں، پیزا تو آپ سبھی شوق سے کھاتے ہوں گے. سب سے بہترین پارٹ پیزے کا کون سا ہوتا ہے؟ میڈل، سافٹ، اندر میکسیمم چیز اور جو بھی اس کے اندر میٹ ہے. اور کسی کو اگر صرف پیزے کے کنارے توڑ کے دے دیے جائیں، کھاتے ہیں آلو والی روٹی، کیمے والی روٹی، روٹی کے کنارے اکثر ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں،
بعض تو اتنی سافٹ بریڈ ہوتی ہے اس کے کنارے کاٹ کے پھینکتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانا، کناروں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، جو لوگ اسلام کو باہر رہ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اسلام کا ٹیسٹ بڑا برا لگتا ہے. ان کو اسلام سخت لگتا ہے، ریجٹ، ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹک. اور یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوتے، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جب اسلام کے سوچیے نا کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو کرسٹ تو ٹوٹے گئی نہیں، پیزا تو بڑا سخت ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو بنانا ہی نہیں آتا، پھینکو اس کو. آپ کہتے ہیں تھوڑا تو آگے آئیے. آپ جتنا اسلام کے رنگ میں رنگتے جاتے ہیں نا، آپ اس کے مڈل میں آتے جاتے ہیں نا، تو آپ اس کو اسلام ٹیسٹی لگتا ہے، آپ کو اسلام سافٹ لگتا ہے، آپ کو ڈیلیشیس لگتا ہے. اور جو خود اپنی ذات پر اسلام کو ایک بیلنس رویے میں اپناتا ہے نا، اس کو اپنی زندگی بڑی مزے کی لگتی ہے. جو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہائے نو پارٹی، بورنگ، ہاں کچھ نہیں ہو، نو کوئی ڈانسنگ، نو مووی، نو ویڈیوز، نتھنگ، کچھ نہیں، ہائے بےچارے مولوی، ہائے بےچارا، ہائے کہاں خوش رکھے گا میری بیٹی کو. وہ باہر والے رو رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے تم اندر تو آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے. یقین کریں، ابھی تو آپ دوسرے پارے پہ نا، ابھی آپ ایک اسی بات کو امیجن کریں کہ قرآن پاک کا بھی صرف ایک کونا چکھا ہے آپ نے، یعنی آپ نے ایک بائٹ لی ہے پیزے میں سے، آپ کو ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا نا. آپ امیجن کریں کہ جس وقت آپ پورے صحیح طریقے سے اس اسلام کے ٹیسٹ کو لیں گے. اس کو میں اس طرح سوچ رہی ہوں کہ جب ڈفرینٹ چیزیں لوگ ڈال کے کوئی کھانا بناتے ہیں نا، مثلا ڈیزرٹس ہوتے ہیں، تو آپ کہیں تھوڑا لیتے ہیں اوپر سے، وہ کہتے ہیں نیچے سے لیں، سارا فروٹ تو نیچے ہے، کیک تو نیچے ہے، جیلی تو نیچے ہے، پھر آپ وہ پورا ایک ساتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں واہ بہت ٹیسٹی ہے. اوپر سے چکھے ہو سکتا ہے صرف آپ کے منہ میں کسٹرڈ آ جائے، کوئی بیچ میں سے کھائے صرف کیک آ جائے، نیچے سے لے صرف کچھ نہ، پوری چیز کو اکٹھا لیں تو پھر ٹیسٹ آتا ہے. آج کے دور میں یہ جو فیشن بن گیا نا اسلام کے بارے میں، نقاب کی بات کرو، اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے، اور کرتے بھی وہ لوگ ہیں جن کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہوتا، کبھی بھی ان باتوں کا جواب نہ دیں. وہ ایسے ہی جیسے پیزے میں سے صرف ہری مرچ انہوں نے اٹھا لی، منہ میں ڈالے گی منہ تو چلے گا، کہ تمہیں پیزا نہیں بنانا آتا، دیکھو کتنا کڑوا اسلام دکھاتے ہو. نہیں، آپ پہلے اس کو پورے کو کھا کے تو دیکھیں. آؤٹ آف کانٹیکس قسم کی جو تفسیریں ہوتی ہیں نا، یہ لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتی ہیں. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، آپ نے فیل کیا کبھی، آپ آج کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی اور دوسرے پارے کے اینڈ پہ کر لیں، اے ٹو زی کتنے ڈفرنٹ ٹاپک قرآن کی آیتوں میں آئے ہیں، آپ جمع کریں پہلے پارے کے دوسرے کے. میرا خیال ہے کہ صرف دو پاروں میں اور سورہ بقرہ پوری ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دین کی تھوڑی تھوڑی باتیں آپ ٹچ کر چکے ہوں گے، ڈیٹیلز بعد میں ہوں گے. ویسے اگلے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل خاندانی معاملات شروع ہونے والے ہیں. تو یہ اسلام کا پورا ٹیسٹ ہے نا. اور اگر آپ کو روز ایک ہی ٹیسٹ کھانے کو ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بور ہو جائیں، آپ کہ اب ہمیں پتا چل گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن روز ہی قرآن میں نماز کی بات آتی ہے، تو کیا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. تمہاری خواہشوں پہ پابندی لگتی ہے تو لگاؤ، لگانی پڑے گی، مجبوری ہے. آپ کو اوون میں پیزا رکھنا پڑے گا، پھر ہی پکے گا، جلے گا، پھر ہی پگھلے گا، میلٹ ہوگا. جب تک چیز میلٹ نہیں ہوتا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا. وہ سوکھا الگ پڑا رہے، آپ کی مرچیں الگ ہوں، آپ کی کیچپ الگ ہو، آپ کو پیزے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ کم سے کم ایک بار مجھے اس زندگی میں پورے دین کو سیکھنے دے. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہماری نسلوں کی نسلیں اسلام کو پورا ٹیسٹ کیے بغیر دنیا سے چلی گئیں. پھر پیزے کی مثال دیتی ہوں، چاہے آپ کو کتنی بھوک لگ جائے. آپ دیکھیے کہ آپ یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی ایک ڈش بن گئی نا، اٹیلین پیزا. پہلے جانتا بھی کوئی نہیں تھا کوئی. آج بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں کہ جو نہیں کھاتے، کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ نا. اب آپ بچوں کو پسند ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دادا بھوک چکھ کے تو دیکھیں. وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، پتا نہیں اس میں کیا، مجھے تو سادی روٹی پکا دو. وجہ کیا کہ انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں، اور جو چیز چکھی نہیں ہوتی وہ کھانی مشکل لگتی ہے. بالکل اسی طرح سے جن لوگوں نے اسلام، قرآن، اس حدیث، سنت کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، وہ جب اس کے بغیر زندگیاں بازار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے چکھا نہیں اس کو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں پتا. قرآن کے بغیر کبھی بھی اسلام کا پورا ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا. اب یہاں سے جو بات شروع ہوئی نا، آپ دیکھیں گے ہمارے پورے سبق میں ایسا ایسا یہ بات آتی رہے گی. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت شیطان کے قدموں کی پیروی کرو.
اب یہاں خطوات کا لفظ آ گیا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. پہلے سوچیں کہ اس سے آپ کے ذہن میں ایک کردار آ رہا ہے نا، اور ہم جب شیطان کا سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک شخص، پیچھے ٹیل ہے، پھر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور آ کے کہہ رہا ہے ہیلو آئی ایم شیطان. کیونکہ خطوات کا لفظ قدم ہے نا، خطوتن کی جمع ہے یہ. ہم جب قدم رکھتے ہیں نا زمین پہ چلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کوئی جمپنگ نہ کر رہا ہو، ادر وائز ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک پاؤں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دوسرا رکھتے ہیں نا. یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں، یہاں ایک قدم رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر تو یہ جو دو قدموں کے بیچ کی جگہ ہے نا، اس کو عربی زبان میں خطوہ کہتے ہیں. اپنی زبان میں ہم سمجھنے کے لیے یہاں کہہ دیتے ہیں فٹ اسٹیپس، کہ شیطان کے فٹ اسٹیپس پر قدم نہ رکھو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے کون سے قدم ہے جس پہ ہم پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں؟ تو شیطان کے قدم کیا ہے کہ شیطان اسلام کے اندر پورا آنے کو مشکل کر کے دکھاتا ہے. 3 گھنٹے مووی کے لیے بیٹھنا آسان دکھاتا ہے، اور 3 گھنٹے قرآن کے لیے بیٹھنا وہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل کر دیتا ہے. شیطان ہمارے لیے عبادت کو کرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا مشکل کرتا ہے. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے دور میں کیسے بندہ بچ سکتا ہے؟ لو اس ماحول میں رہ کے کون بچے، ویسٹ میں رہنے والا اس سے کیسے بچے؟ آج کے بھی ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی ہم نے تو یہ سنا نہیں، ہم نے تو وہ سنا نہیں. یعنی جو ہی ایک بندہ پورے کا پورا اسلام میں آنا چاہتا ہے نا، تو شیطان فوراً اس کے مائنڈ میں جا کے ایک دم کلک کرتا ہے. کہتا ہے ہوش کرو، شادی نہیں ہوگی پھر تمہاری، سوچ لو، پھر بیٹھی رہنا اماں کے گھر. خام خوابی اس عمر میں شوق آ گیا ان کو نیک بننے کا، اور یہ داڑھی رکھ رہے ہیں، ان کو دے گا کون لڑکی؟ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. یعنی اس طرح وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. ایک خاتون اچھی بھلی کتاب قرآن سے جڑی ہوئی تھی، ایک دم انہوں نے آنا چھوڑ دیا. پوچھا بھی کیا ہوا مسئلہ؟ جو حقیقت کھلی کہنے لگی کہ کسی نے ڈرا دیے کہ یہ آپ اتنا زیادہ دین میں جو ان ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ تو میں ڈر گئی ہوں کہ ہاں چلو بچوں کی شادیاں منگنیاں ہو لیں تو پھر اسلام میں پورے آتے ہیں. ہو جاتی ہیں ہماری کلاسز امریکہ میں جو تھی، تو اس میں ساری بچیاں سنتی ہیں، لیکن جیسے مٹی نرم ہوتی ہے، کوئی جلدی گلتی ہے، کوئی دیر سے دال گلتی ہے. تو ایک لڑکی تو اسے سب سے پہلے ہر چیز میں عمل میں آ گئے، یعنی جس میں ایک چھوٹی سی چیز، آپ نکاب کو بھی کہہ دیں، باقی تو پہلے ہوتی ہیں، تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. تو بہت زیادہ ایک جیسے نیا ایک اس سوسائٹی میں یہ ایک بات تھی نا کہ یہ کیسے ہوا، تو بہت لوگوں کو خیال تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، آپ بھلا یہاں رہتے ہوئے کون کرے گا. اور آپ کو پتا کہ وہ 3rd نمبر پہ تھی اپنی بہنوں میں، قرآن کے پڑھنے کے دوران ہی اس سب سے نیچے والی کا رشتہ طے ہوا، اس کی شادی ہوگی 2 بڑی کی بعد میں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کی مانیں، اللہ آپ کی نہ مانیں، جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں وہ خوشی سے دے گا یا نہ خوشی سے دے گا؟ دیکھیں کہ ماں سے چیز بچہ لیتا ہے نا، ماں بچے سے خوش ہوگی تو زیادہ خوشی سے دے گی یا ناراض ہو کے دے گی؟ ہاں کبھی بچہ بہت تنگ کرے تو ماں غصے میں پھینکتی ہے چیز، لے لو بس اب میرے سے کلام نہ کرنا. اگر نافرمانیاں کر کے ہم نے دنیا کی چیزیں اللہ سے لے بھی لی تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دشمن ہے جو تمہیں اس قسم کی باتیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لہذا اس کی باتوں میں آ کر تم خود اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے نہ بن جاؤ. ہاں پھر اس کے بعد اگر کبھی کبھی تم انسان ہو، تمہارے انسان ہونے کے اندر تم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم اس قسم کے ہو، کبھی ہو سکتا ہے، تو اب کیا کرو؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر ڈگمگا جاؤ تم، پھسل جائیں تمہارے قدم اس بات کے بعد کہ صاف ہدایتیں آ گئیں، قرآن پڑھنے لگ گئے، اب تمہیں اسلام کی باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ سب کچھ آ گیا تمہارے سامنے، کوئی بات نہیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو، غور کرو کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا مطلب ہے؟ کل تک اور بات تھی، تم وہ آج نہیں ہو جو کل تھے، یعنی آج تم وہ نہیں رہے جو تم کل تھے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ایک بار اللہ کی مرضی کو جان لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. جب ہم ان تبدیلیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم بڑے پیارے ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ایک عورت ہے، اس نے کوئی بھی عورت ویسی بڑی قیمتی چیز ہے، لڑکی کہہ لیں چلے، اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی عصمت، اس کی ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں. لیکن جب ایک لڑکی نے کئی لاکھ کا زیور بھی پہننا ہو،
تو وہ زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہوگی نا. ایسے ہی ہے نا, عموماً لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جب زیور پہنے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی قیمتی چیز ہے. اب اس چیز کو آپ لائیے اس بات پہ کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں, ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی طرح کا اسلام تو تھا ہی, لیکن اب آ گئے ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں اسلام سے, ہمیں اللہ کی مرضی پتہ چلی. اب ربیع الاول آئے گا تو ہمارے دل میں تڑپ آئے گی کہ اللہ کے نبی کو کے بارے میں جانے, ان کی زندگی کیسی تھی, کیا تھا. یعنی اب ہم سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں, تو بس سمجھ لیں کہ اب آپ کے اندر ہر دن جو خیر کے جذبے آ رہے ہیں نا, تو آپ ہو گئی ہیں بہت قیمتی. اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا, کیونکہ یہ غیب میں اللہ نے چھپا دیا. ہر دن آپ کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں جا رہی ہیں. بس اگر ابھی آج ہی کے سبق کو دیکھیں, کتنے لفظ ہم نے پڑھے, لفظی ترجمہ دہرایا, ہر لفظ پہ 10 نیکیاں کر کے گن لیں بعد میں کتنے بنے, پھر اس کی تلاوت سنی, ہر لفظ پہ اجر. اب لفظ ترجمے کو کھول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ ہر کلاس کے بعد آپ ذرا خوشی سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی پیٹ تھپکا کریں کہ ماشاء اللہ کافی امیر ہو گئی ہوں. چیک جاتے ہیں نا جیسے بینک میں, تو خوش ہوتے ہیں لوگ کہ اس ہفتے کی پے چلی گئی ہے. آپ بھی کلاس کے بعد خوشی محسوس کیا کریں کہ اب تو میرا نام اعمال بہت بھاری ہو رہا ہے. دن بہ دن آپ امیر ہوتی جا رہی ہیں. جتنی آپ امیر ہوں گی نا, اتنا شیطان آپ کے اوپر بڑا شیطان مسلط کرے گا. جیسے غریبوں کے گھر میں کیا آئے گا کوئی چوری کرنے, لیکن بڑے لوگ, بڑے بڑے ولاز, بنگلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے خراب لوگ لگے ہوتے ہیں. تو جب آپ قرآن پہ نہیں آتے نا, تو شیطان آپ سے کافی مطمئن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو پہلی میری بہن ہے, یہ تو پہلی میرا بھائی ہے, یہ تو دیکھو کتنی فضول خرچی کرتی ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. دیکھو ایک شادی آتی ہے, یہ لاکھوں روپیہ لگا کے اڑا کے آتی ہے, اس پہ فکر نہ کرو. لیکن جب ایک بندہ اللہ کی مرضی کی طرف آتا ہے نا, جب اس کو دن بہ دن پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے, کس طرح سے چاہتا ہے, تو پھر شیطان اس کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے. ایسا بندہ اگر پھسل جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو من بعد ما جاتکم البینات, سب کچھ آ گیا تمہارے پاس, اللہ نے اتنی ہدایت کی چیزیں تمہیں دے دی, تمہیں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق بتا دیا. ابھی بھی تمہاری عمر کی کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہی ہیں, سو سو کے گزار رہی ہیں, فلمیں دیکھ کے گزار رہی ہیں, سینما ہالوں میں جاتی ہیں. تمہیں تو اللہ نے دلیل دے دی, اب اگر تمہارا ایٹیچیوڈ وہی ہوا جو ان کا ہے, تو یاد رکھو پھر اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کس بات پہ غالب ہے؟ کہ تمہیں پکڑ لے. کیونکہ انجان شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کی کم پکڑ ہوتی ہے, جاننے والا کرے تو زیادہ پکڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح پکڑ سکتا ہے, کیونکہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے نا, اتنی بڑی اس نعمت کی جواب دہی بھی ہوتی ہے. اللہ کی ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر, شہادت حق کی ذمہ داریاں دی تھی تمہیں. اللہ نے تمہیں انسانوں کے لیے راہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا. تم امت مسلمہ کے شخص ہو, لیکن تم اس ہدایت کی نعمت سے اگر خود ہی پیچھے ہٹے تو بتاؤ دوسروں کو کیسے بلاؤ گے؟ جو بندہ خود ہی اپنا کام چھوڑ دے, پھر اس کو دوسرے کو وہ کیسے دعوت دے گا؟ تو اس وقت ہم سب کو اس وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی نعمت ہدایت کو ظاہر ہونے کے بعد, اللہ کی مرضی کو جاننے کے بعد, اپنے بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا؟ کیا ابھی بھی ہم خواہشوں کے غلام ہیں؟ کیا ابھی بھی ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ شیطان کی مرضی مانتے ہیں؟ تو یاد رکھو پھر اللہ یہ منصب چھین بھی لیتا ہے. جب بندہ کسی نعمت کی صحیح معنی میں قدر نہیں کرتا نا, تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ ہٹا لیتا ہے. آج کے مسلمانوں کو دیکھیے تو اس بات کی ایک منہ بولتی تصویر دکھتے ہیں. بون مسلم جو ہیں وہ شادیاں کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور اپنے کاروبار بڑھا رہے ہیں, اللہ ان کو ہٹا کر دوسروں کو لے آتا ہے, کیونکہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. باقی رہ گئی بات کہ تمہیں اتنا کچھ جاننے کے بعد ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو کیا تم قیامت کے منتظر ہو؟ اس بات کو آیت 210 میں کہا گیا, ہل ینظرون, نہیں وہ انتظار کرتے. مراد کہہ کے وہ انتظار کرتے ہیں. استفہام برائے انکار, یعنی کوشچننگ سٹائل ہے, جس میں بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد, اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام, ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں, تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر سے آئے اور فرشتے اس کے ساتھ ہوں اور ساری باتوں کا فیصلہ ہو جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف آنے ہیں. بہت ہی زیادہ شعور کو بیدار کرنے والا سٹائل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو تھیم ہم کو دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے میں دیر نہ کرو. اگر ابھی کفر میں ہو تو ڈونٹ ڈیلے یور اسلام. یہ نہ کہ ابھی اور سوچ لوں، ابھی اور کام کر لوں، ابھی اور کر لوں، بلکہ اللہ کی ذات اس کو بتاتے ہیں کہ کیا تم قیامت کے منتظر ہو. یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا کہ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکه وقضی الامر، تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے. آپ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین پہ تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، سارے غیب کے پردے کھل جائیں گے. ایک اس سے تو عام طور پہ مفہوم یہی ملتا ہے. دوسرا اس سے مراد یہ کہ ہر بندے کی اپنی موت کا وقت. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو حد نگاہ تک فرشتے دکھتے. عموماً ہم کسی مرنے والے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، حالانکہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھلتی ہیں. تبھی ہی تو اس کو وہ حقیقتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس وقت مجھے اور آپ کو نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ نہ ماننے والے موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر پلٹیں گے؟ پھر کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جو، ابھی ہم اور کام کر لیں. لولا خرتنی لاجل قریب، کیا ان کی یہ مرضی ہے؟ کیا ان کو یہ چاہیے کہ موت آ جائے یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کی ساری آزمائش اس بات کی ہے کہ کیا وہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتا. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا امیجن کریں، صرف بات کو سمجھنے کے لیے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دم نظر آنے لگے، آسمان کا پردہ ہٹے اور اللہ جل جلالہ کا دیدار ہو جائے، آپ ذرا سوچیں ہوگا کیا؟ کیا کوئی گردن اکڑی رہے گی؟ کیا پھر بھی گناہ ہوں گے؟ آپ اس کو اس طرح سوچ لیں کہ آپ بڑے مستی میں جا رہے ہیں اپنی گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پہ، سپیڈ لیمٹ تھی 60 مائل، آپ جو اڑا رہے تھے 90 میں 80 میں، انہوں نے کہا سیٹ بیلٹ باندھے، آپ کہتے دیکھیں گے جو ہوگا. اتنے میں آپ کو ٹن ٹن کرتی پولیس مین کی گاڑی دکھے. دکھیں تو چھوڑیں، صرف امیجن کریں آپ کیا حال ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ سیٹ بیلٹ پہ جاتا، ایکسیلیٹر کو کم کرتے. میں کسی سسٹر کے ساتھ ایک دفعہ، وہ ڈرائیو کر رہی تھی تو میں ان کے ساتھ تھی امریکہ میں، تو ایک دم ان کی گاڑی میں سے نا بیپ کی آواز آئی نا، جیسے ٹن ٹن ہے. تو مجھے سمجھ نہیں کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ ایک چھوٹا سا پرزا لگایا ہوا ہے. تو جو ہی پولیس کی گاڑی کو قریب رینج میں آتی ہے نا تو یہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یوں ہی یہ بولتا ہے تو میں اپنی سپیڈ کم کر لیتی ہوں کہ پولیس صاحب پکڑ نہ لے. میں نے کہا یہ بولتا ہے پولیس کی گاڑیوں کو دیکھے، ہمارے اندر کا نیویگیشن سسٹم کیوں خراب ہے؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں گناہ کی محفلوں کو؟ ہمیں کیسے مزہ آئے گا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے لحاظ نہیں کرتے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم نے جانا تو اسی کی طرف ہے، مت دیر کرو. مت یہ کہو کہ ابھی ذرا میری خالہ اسلام پہ پوری طرح آ جائے تو میں آؤں گی، میری پھپھو آ جائے، میری بہن آ جائے، میری ماں آ جائے، سارے آ جائیں یا سارے نہ آئیں، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آنا تو اللہ کی طرف ہے. تمہارا معاملہ، تمہارا کیس بالآخر اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. پھر پتہ لگ جائے گا تم کو کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیا کر کے آئے تھے، تمہارے ساتھ کیسے معاملے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں دی تھی، کتنا کچھ دیا تھا، تم پھر بھی نہیں مانتے. دیکھو اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہیں کیسے وہ آنر ملے گی جو اللہ نے تمہیں دینی تھی. ہم کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہم امت محمدیہ میں سے، اور ماشاء اللہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، اور ہم نے میلاد منعقد کروانے ہیں، ہم نے سیرت کانفرنسز رکھنی ہے، ہمارا کیا بگڑنا ہے جی خوش فہمی مسلمانوں کو؟ ہمیں کون لے کے جائے گا؟ میں تھانے دار کا رشتہ دار ہوں، تھانے دار صاحب میرے رشتہ دار ہیں، میرے پہ کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ آج نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ڈھال بناتے ہوئے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے جو کرنا کرو. آئے گا کوئی فرشتہ تو فوراً کہیں گے اللہ کے نبی ذرا اس کو بتا دے میں کون ہوں. پھر ہم سوچتے ہیں اللہ کے نبی آئیں گے او فرشتو یہ بڑا سود خور تھا یہ بڑی شراب پیتا تھا لیکن تم اس کو چھوڑ دو اور اس کو تو اپنی بچی کی شادی میں بھی اپٹن مہندی بہت کچھ کرنا ہے اور ابھی دیکھو نا ابھی تو اس نے بھی وہ کتنی قسطیں چکانی ہے کیا تم اس کو چھوڑ دو. امیجینیشن میں یہی آتا ہے نا بڑے سے بڑا کام نبی کے دھڑلے پہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ جس نے کسی سے وہ اٹ سٹ کی ہوتی ہے نا ایئرپورٹ پہ تمہارا وزن نکلوا دیں گے وہ اندھوں کی طرح شاپنگ کرتا ہے بھائی اتنا سامان لے کے کیسے جانے کا نا فکر نہ کرو کیا ہوا فون دیکھنا ایئرپورٹ پہ آ چکے ہوں گے فلاں صاحب. تھانے دار کی پشت پناہی پہ لوگ کتنے کتنے قتل کر دیتے ہیں. کیا ہم نے اللہ کے نبی کے ناطے سے اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہوئے یا نہ دیتے ہوئے اسی قسم کی باتوں کا سوچا ہوا ہے؟ خوش فہمیاں اتاری جا رہی ہیں کہ مسلمانوں ذرا سوچو تم کون ہو. وہی سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم آج اپنے آپ کو اگر چوزن پیپل میں سے سمجھتے ہو تو جاؤ ذرا پچھلے چوزن پیپل سے بات کر لو. مسلمانوں کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیاتم بینہ. تمہیں اگر اپنے سے پچھلوں کے حالات سے کچھ نصیحت لینی ہے تو جاؤ پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی تھیں کیسے موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے جو بعد میں سانپ میں بدل جاتا تھا اسی عصا سے دریاؤں میں راستے بن گئے ان کا ہاتھ کس طریقے سے چمکنے لگتا تھا پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے نکالے بادلوں سے سایہ کیا منو سلوا اتارا اللہ کی قدرتیں کتنی بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتنا کچھ اللہ نے کل بنی اسرائیل کو دیا لیکن انہوں نے کیا کیا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس کو بدل دے بدبختی کے ساتھ تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے. خوش فہمیاں کر دیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ساری نیند کھل گئی سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم آج جس بات پہ مان کرتے ہو کل یہی مان تو بنی اسرائیل کو تھا. پہلا پارا ہم پورا اسی تھیم پہ پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کو یہ بڑی خوش فہمی تھی کہ چونکہ ہم نبیوں کی نسل سے ہیں حضرت ابراہیم آئیں گے ہماری سفارش کرائیں گے قیامت کے دن ہم ہنس کے دکھا دیں گے اللہ کو کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے ہیں. کہا اچھا جہاں سے انہوں نے ٹھوکر کھائی تم بھی وہیں پہ پہنچ گئے ہو. ایک حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ السعید من وعید بغیرہ عقل مند شخص وہ ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت لے. آپ امیجن کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے آپ سے آگے بھی ایک اور گاڑی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ آپ نے دور سے دیکھا کہ وہ گاڑی ایک دم سپیڈ بریکر سے لگی اور اچھل کے گئی. آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی سپیڈ کو کم کریں اس پتھر کو یا اس سپیڈ بریکر کو ایوائڈ کرتے ہوئے راستہ بدل لیں تو آپ بچ جائیں گے. آپ کے سامنے ایک بندہ ٹھوکر کھا کے گرے آپ پھر اسی راستے پہ چلیں گے تو کیا آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی. ایک کیلے کے چھلکے سے آپ کے سامنے پھسلا فائن زلل تم تو کیا آپ اسی کیلے کے اوپر سے پھسلے بغیر بچ جائیں گے. ساری خوش فہمیاں اس میں دور ہو جاتی ہیں کہ کل بنی اسرائیل کو اگر منصب امامت سے ہٹا دیا گیا تو کیا تم اپنی انہی خرمستیوں اور انہی کرتوتوں کے ساتھ ان چیزوں پہ لگے رہو گے. کبھی سوچا تم نے اللہ کو نام پیارے نہیں ہے. دیکھیے کہ آپ اس کو دنیاوی میدان میں دیکھیے آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سکولوں میں جاتے کالج میں جاتے کیا کوئی یونیورسٹی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی صرف آپ کا نام دیکھ کر آپ کے باپ کا نام دیکھ کر آپ کو ڈگری دے دیتی ہے. آپ کہیں کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے کی ڈگری دے دو نہیں کوئی دے گا. آج ہم امت مسلمہ نے جو اپنا حال حشر کر لیا نا وہی بات کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود وضع میں ہو تم نصارا کوئی ہمارے طریقے یہ ہندوؤں سے ملتے کچھ نصارہ سے ملتے ہم جس جگہ جاتے ہیں نا ان کے رسم و رواج لے آتے ہیں اور برے لیتے ہیں اور اچھے اپنے چھوڑ آتے ہیں. ہم نے تو اپنی اچھائیاں کب کی چھوڑی ہوئی ہیں خالی ہو گئے کندھے تبھی تو دوسروں کے بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق سے ہم سے زیادہ غیر مسلموں نے سیکھا. آج جو بھی یہ سسٹمز آپ کو دکھتے ہیں سوشل سیکیورٹیز کے, آپ کو پتہ کہ انگلینڈ میں جو فلاحی ریاست کا نظریہ چلا, یہ پورا یورپ سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ یہ سوشل ہیلپ دینا اور تعلیمی نظام کو فری کرنا. تو ایک کوٹیشنز میں نے پڑھی تھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آئیڈیا عمر فاروق سے لیا. عمر نے کیوں امن قائم کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست قائم کی. آج مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حضرت عمر کا دور خلافت کتنا تھا اور کہاں سے کہاں اس دور میں حکومت پھیلی, غیروں نے ان کی زندگیاں پڑھ لی. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا, اس کا انڈیکس, بس آپ یہ سمجھ لیں, بخاری, مسلم, جو سیاہ ستہ, جو چھ بڑی بڑی کتابیں ہیں نا حدیث کی, اس کا انڈیکس کہ کس ٹاپک کی حدیث کہاں ہے, یہ مفتاح الکنوز السنہ کے نام پہ ایک عربک بک کی صورت میں نان مسلمز نے کمپائل کیا. کبھی آپ میں سے کسی نے پہلے اس کا نام سنا؟ ماشاءاللہ آپ سارے اچھے گھروں کے لوگ ہیں. ہم مسلمان کہاں تھے کہ اللہ کے نبی کی کتابوں کو جمع کرتے, ٹاپک وائز الگ کرتے. آپ کو کوئی حدیث کس ٹاپک کی دیکھنی ہے, آپ اس انڈیکس کو کھولیں اور دیکھیں کہ بخاری میں اس ٹاپک کی حدیث کہاں ہے, مسلم میں کہاں ہے, ابن ماجہ میں کہاں ہے, اور وہ سب پائل اپ کرنے والے نان مسلمز ہیں. اور ان کی لائبریری میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہماری حالت پہ ماتم کرتی ہوئی دکھتی ہیں. ہم رونے والے لوگ ہیں. اللہ کرے میں یبدل نعمت اللہ ہی ممبادی ماں جات ہوں, نعمت ملی اس کو انکار کر دیا. آپ کو تو کوئی گفٹ دے تو آپ کہتے ہیں او تھینکس, اس کو تو شکریہ کر کے لے لیتے ہو, نہ پسند آئے نہ استعمال کریں, اسے چھپا کے کہیں رکھ لیتے ہیں, سامنے اس کے نیوز کو پھینکتے. ہم تو اتنے ایٹیکیٹڈ لوگ ہیں, کوئی ایک اچھی چیز دے دے تھینک یو کارڈ ڈالے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. تم نے اللہ کی نعمت ہدایت, نعمت امامت کو اس طرح اتار کے پھینکا, تم اس دنیا دنی کے غلام ہو گئے, تم اس طرح کناروں پہ رہ کے دین پہ رہے, تمہیں اس خواہشات کی محبت نے لے لیا, تم زمین سے لپٹے, تم اتنا لپٹ گئے تمہیں بڑے مقاصد بھول گئے. دیکھیے زندگی میں جس چیز کو آپ مقصد بناتے ہیں نا, آپ اسی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. اردو میں اس کو کہتے ہیں نصب العین, نصب کرنا کہتے ہیں گاڑنا, عین آنکھ کو, یعنی آپ اپنی آنکھیں گاڑتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ میں اس بلب کو دیکھ رہی ہوں نا, اب میری آنکھیں وہاں ہیں تو میری سوچ یہاں تک جائے گی, اور اگر میں اب یہاں نیچے دیکھنا شروع کروں تو مجھے کارپیٹ دیکھے گا. ہماری جہاں پہ نظر جاتی ہے نا, جو ہمارے گولز ہوتے ہیں وہی ہمارا رول ہوتا ہے. آور گولز ڈیفائن آور رولز. جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہی ہمارا الٹیچیوڈ بن جاتا ہے ایک وقت آتا ہے. ہم مسلمانوں کا تو گول ہی نہیں ہے یہ کہ ہم کبھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے, اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک بہت اہم کام کے لیے بھیجا تھا. ہمیں تو لگتا ہے ہمیں صرف کھانے کھانے اور پکانے کے لیے بھیجا تھا. کبھی آپ نے چھوٹی چھوٹی بیلیں دیکھی ہوں گی, سمجھتے نا بیل, آپ ایک دھاگا لیتے ہیں نا تو اس بیل کو اوپر چھت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. کچھ مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے جس نے ایکسپیرئنس کیا ہو. جی, وہ بیل چھت پہ چلی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے پوری دیوار اس بیل کی بنتی ہے. آپ اس ڈوری کو کاٹیں, بیل جہاں تھی وہیں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ وہی بیل زمین کے اوپر پھیلنے لگتی ہے. یہ ہے ایک انسان کی زندگی کے اندر گول سیٹنگ کی اہمیت. ہم جتنا بڑا اپنا گول رکھتے ہیں نا, ہم اتنے ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دو لوگوں کا گھر کا کھانا پکانا ہے نا, تو شام تک مشکل سے وہی پکتا ہے. اور آپ کو پتا ہو نا کہ آج میرے گھر میں 50 لوگوں نے آنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ 50 کا کھانا پکا کے خود صاف ستھرے ہو کے گھر صاف کر کے بیٹھے ہوں گے. ہمارے اندر انرجی آتی ہے. مسلمانوں نے گول ہی نہیں بنایا. رونا جو آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو یہ گول ہی نہیں بنایا کہ ہم ورلڈ لیڈر تھے. سل بنی اسرائیل, جاؤ پوچھو ان بنی اسرائیلیوں سے, تمہارے تو بہت ہی قریب ہیں, پوچھو تو صحیح. کم آتے ہی نا امنا یا تم بینا, کتنی ہم نے کھلی کھلی آیتیں دی تھی, نشانیاں دی تھی, نعمتیں دی تھی, تمہیں نہیں دی؟ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ اللہ نے اپنا آخری نبی دیا ہمیں. کبھی امیجن کرے, چٹکی کاٹیں خود کو اور پوچھیں کسی بت پرست گھر میں پیدا ہو چکی ہوتی, اس کو کمپیئر کریں امت محمدیہ میں سے ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. کم آتے ہی نا, کتنی بڑی نعمت دی کہ بغیر چوٹیں کھائے, بغیر کوئلوں میں سے اپنی چربی کو پگھلائے ہم آج مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ہمیں قدر کوئی نہیں، ہم نہ قدرے لوگ ہیں، ہمیں جو نعمت مفت میں ملتی ہے آسانی سے ملتی ہے ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ تو ان کی کوئی مجبوری ہے، ہمیں تو وہ ڈھونڈنا ہے جس کے پیچھے ہم پھریں. آج اللہ کا یہ وعدہ کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بنی اسرائیل کے حق میں نہیں، ہم مسلمانوں کے حق میں فٹ ہو رہا ہے. خواہشوں کے غلام، جس طرح کی شادیاں ہم کرتے ہیں یہ غیر مسلم ویسی نہیں کرتے، وہ تو کرتے ہی نہیں شادی، ہم کرتے بھی ہیں تو اس طرح کی کرتے ہیں کہ نکاح ہو من سنتی، اور ساری سنتیں اسی شادی میں ٹوٹتی بھی دکھتی ہیں. کسی کو بہت بڑا آپ کام دیں اور وہ چھوٹا سا کام کر کے واپس آ جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے. آپ بچے کو پیسے دیں، اپنے بیٹے کو دیں کہ جلدی سے جاؤ فلاں چیز لے کے آؤ، میں نے کھانا پکانا ہے، کھانا رکا ہوا ہے، آئی نہ بعد میں ہوتے چلو ان پیسوں کی تو میں نے آئس کریم لے کے کھا لی تھی، غصہ آتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے دیکھا کریں، اور اللہ کی نگاہوں سے خود کو ہم دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اوپر جو یہ غضب ٹوٹ رہے ہیں نا، کبھی طوفانوں کے اور کبھی زلزلوں کے اور کبھی حکمرانوں کے اور کبھی مہنگائی کے، یہ کیا ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ نعمتیں آج بھی دیتا ہے، کبھی تو نہیں ہے، سب سے زیادہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن ناقدری ہمارے پاس ہے. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں قومیں بڑے مقاصد کے لیے نہیں جیتی، کیوں بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا، اور آج انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے مسلمان بھی اسی کام میں لگ گئے. فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے تو دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی. نوٹ کیجئے گا، یہ دنیا خوبصورت کس کو لگتی ہے؟ کافر کو، مومن کو تو نہیں لگتی. حدیث میں آتا ہے کیا دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پرزن ہے یہ. جیسے قید خانے میں قیدی بے چین ہوتا ہے نا کہ کب میری قید ختم ہو اور میں جاؤں، ایک سچا مومن تو اس دنیا سے اس طرح گزرتا ہے کہ جلدی سے جلدی میری دنیا ختم ہو اور میں اصل جنتوں میں جاؤں، کہ میں کس طریقے سے اس دنیا سے نکلوں. لیکن یہ دنیا فن پلیکس اس کو لگتی ہے. الذین کفروا، جو لوگ کفر پہ ہوتے ہیں ان کو بڑی پیاری لگتی ہے، وہ ہر بات پہ وہ اور ہائے اور خوبصورت باتیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہائے دنیا کتنی پیاری ہے، ہائے ڈزنی لینڈ جائیں گے، ہائے لاس ویگاس جائیں گے، ہائے دس اینڈ دیٹ. کتنے مسلمان خاندان ہیں جو اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں اس چھٹیوں میں ہم آپ کو ڈزنی لینڈ لے جائیں گے، آپ کو لے جائیں گے ہم نیواڈا. ایک کسی کا آرٹیکل ای میل میں مجھے کسی نے بھیجا، اس کا ٹاپک کیا تھا کہ میں ہیل کے پاس گیا اور وہاں سے شکر ہے واپس آ گیا، یعنی کہ میں جہنم میں سے واپس آیا ہوں. ٹاپک بڑا عجیب تھا، تو میں نے دیکھا کہ کروں ہے کیا. تو اس کے اندر ایک جرنلسٹ اس کی آپ بیتی لکھی ہوئی تھی کہ کسی بھی اپنے کام کے سلسلے میں اس کو نیواڈا یعنی یہ ڈزنی لینڈ جہاں پہ ہے لاس ویگاس وہاں جانا پڑا. کہتے کہ میں نے وہاں جہنم دیکھی. کیا جہنم تھی؟ کہ لوگ جوئے کے نام پہ اپنے گھروں کے رینٹ وہاں لگا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، یعنی وہاں گیمبلنگ کی میں نے وہ صورتیں دیکھی کہ کیا ہیل ہوگی، کہ میں نے لوگوں کو وہاں روتے کراہتے دیکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں سے واپس آ گیا. میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کتنے مسلمان ماں باپ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں ایک دفعہ تو لے جائیں. کیا یاد کریں گے بچے کہ کیسے ماں باپ تھے جو ہمیں ڈزنی لینڈ نہیں لے کے گئے. اتنا وہاں جوا چلتا ہے، اتنی وہاں شراب چلتے. الذین کفروا الحیاۃ الدنیا، جتنا کفر زیادہ ہوگا نا اتنا زیادہ ہمیں دنیا خوبصورت لگے گی. دیکھیے کہ اللہ نے بنائی ہے بڑی پیاری ہے، سچ ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کافروں کے لیے کس رنگ میں فتنہ بنتی ہے. یہاں یہ ٹاپک اصل میں ہے نہیں، یہ ہم کریں گے بس تھوڑے دن کے بعد. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھیں گے زین للناس حب الشہوات، اس میں پڑھیں گے. یہاں میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہی کہ کیا ہم دنیا سے محبت نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. اس وقت جو بات ہے اس کو آپ ذرا فوکس میں رکھیں تاکہ ہم اپنے ٹاپک سے نہ ہٹیں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند ہے، اور اسی مستی میں آ کے وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ دیکھو بورنگ پیپل، کوئی فن ہی نہیں ان کی زندگی میں، کوئی خوشی نہیں ان کے پاس، کچھ ہے ہی نہیں. اور وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان سے اونچے درجوں پہ ہوں گے. یہ جن کا آج ہنسی کرتے ہیں نا, یہ مسلم, یہ پاکی, یہ فنڈامنٹلسٹک, یہ ٹیررسٹ, کل قیامت کے دن اللہ ان کو بڑے رینکس دے گا, یہ بڑی بلندیوں پہ ہوں گے. اس کا بھی تذکرہ ہمیں سورت قرآن پاک میں ملتا ہے. سورت فجر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش کیا کہ آج ہم ایمان والوں کو اونچی مسندوں پہ بٹھائیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو کفار تھے وہ جہنم میں جل رہے ہیں. کا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہاں پہ اصل میں ایک حساب سے وہ ٹاپک پورا ہوا جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم سے شروع ہوا, کہ دنیا کی زندگی خوبصورت لگتی ہے اسی لیے لوگ پورے کے پورے دین میں نہیں آنا چاہتے. اور کافروں پر ہنسنا, مسلمانوں پر ہنسنا صرف کافروں کا کام نہیں ہے, ہم تو مسلمان بھی اس میں کافی ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں سے جو صرف اس لیے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے پورا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, کتنے لوگ ہیں؟ کئی لوگ ہیں وہ اپنے دل سے اسلامک حال حلیے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پھر لوگ مذاق اڑائیں گے, پھر بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے, ہائے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو اس طرح ایک چھوٹا سا سوال بن جاتا ہے کہ کوئی دین کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑائے تو ہم اس کا کیا رسپانس دیں, رونے لگے. مثلا آپ ہی دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ سکول میں گئیں, نماز کا وقت آیا, آپ کو پتا کہ نماز قضا ہو جائے گی لہذا مجھے تو پڑھنی ہے. اب آپ پڑھنے لگی, اتنے میں کوئی پاس سے گزرا, اس نے آپ کا مذاق اڑایا, کیا تم ایکسرسائز کر رہی ہو, کیا بات ہے, یہ کیسا دین ہے کہ دن میں اتنی بار نماز پڑھا. اب ایک صورت کیا, آپ رونے لگے, ہائے مجھے کہہ گئی, مارو ہائے, رو رو کے برا حال. پھر آپ شرمندہ, نہیں نہیں میں تو جسٹ ایسے ہی ذرا اسٹریچ لے رہی تھی اور بس میں تو اپنے آپ کو سیٹ کر رہی تھی. یہ ریسپانسز ہوتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ آپ کہتے ہیں یس آئی واز پرینگ, میں کیوں پرے کر رہی تھی, اس لیے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی. جب بھی کبھی کسی کام کو کرنے کے بعد کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا تو فوراً آپ اس کے اوپر نمبر ایک ڈیفینسو نہ ہو, اوفینسو ہو, شرمندہ ہونے کی بجائے پراؤڈ فیل کریں. یس آئی ایم اے مسلم, یس آف کورس مسلم ڈونٹ ایٹ پورک, یس وہ نہیں کھاتے, کیا تم روزہ رکھتے ہو, ہائے تم روزہ رکھتے ہو, یس بی فاسٹ. آپ دیکھیے کہ کسی کا آپریشن ہوتا ہے اس کو 12 گھنٹے پہلے ہی بھوکا رکھنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی سرس نہیں کھاتا, کہتے ہیں یس آف کورس اٹس ریکوائرمنٹ. یعنی کبھی بھی اپنے دین پہ شرمندہ نہ ہو. مذاق اڑاتے ہیں وہ دنیا کے نشے میں مست ہیں, ان کے گلاسز کا کلر چینج ہوا ہوا ہے, ان کو ہر چیز ویسی ہی دکھے گی. آپ اس کو چھوڑیں بلکہ آپ اس منظر کو سامنے لائیں کہ کل آپ اس جنت میں ہیں جہاں سے کفار کو دیکھا جا رہا ہے, اور پھر اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ ہائے افسوس یہ ہم سے اتنے بلند درجوں پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اوپر ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے, میں آپ کو بوجھل نہیں کرنا چاہتی وہ سارے ریفرنس لکھا کے جو انشاءاللہ قرآن پاک میں ہی آئیں گے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات دکھاتے ہیں. سورت آراف میں یہ بات آتی ہے, سورہ حدید میں آئے گی کہ جنتی اوپر سے نیچے جھانکیں گے تو جہنم میں ان کو اپنے دوست دکھیں گے, کہیں گے تم یہاں کیسے آ گئے, کہیں گے ہاں ہم تمہارا مذاق اڑاتے تھے, میں کافر تھا, میں مسلمان نہیں ہوا, میں اسلام پہ نہیں. سورہ مدثر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی, تو کہیں گے یس لم نکم من المصلین, ہاں بھائی کیا کریں ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ولم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وکنا نہود مع الخائزین, اور بڑی بحثیں کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ, حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا ایک جیسی نہیں رہتی, آج اگر کوئی اونچا ہے تو کل وہ نیچے ہوگا. آج اگر آپ کو اسلام کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا سٹیٹس کم بھی ہوتا ہوا دکھے, آپ کو اپنا آؤٹ لک تھوڑا کم لگے, تو کیا ہوا, یہ تو ڈمی ہے, یہ 4 دن کی بات ہے. کل آپ کا ولا اس سب سے اونچا ہوگا, کل آپ کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہوگی, کل آپ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ جب شربت پیئیں گی تو کرسٹل کی ڈال کی طرح آپ کے جسم میں جہاں سے گزرے گا ایسے لگے گا جیسے سرخ ڈوری جو ہے وہ کرسٹل سے گزر گئی. تو لہٰذا جس کی نظر آخرت پہ رہتی ہے اس کو دنیا کے اندر پیش آنے والی جو مشکلات ہیں وہ نہیں دکھتی. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
تھوڑا سا ہم اس میں ڈسکشن کریں گے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھنے کی بات کیوں کی گئی, اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھیں گے. کبھی آپ لوگوں نے آثار قدیمہ کے بارے میں جاننا ہو, کبھی بھی کسی جگہ آثار قدیمہ میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں, شاید آپ لوگوں کا اس میں کچھ ہے ایکسپیرینس کہ نہیں, لیکن پاکستان میں یہ ایک معروف چیز ہے کہ کھدائی کے دوران وہاں سے ایک بل نکلا. چلو اب اس کی ریسرچ کرتے ہیں, یہ کس دور کا ہے, کب ہوا, کس نے بنایا, کیا ہوا, تو اس کے اوپر سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں, ان پہ کیوں یہ مسئلے آئے. بنی اسرائیل جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آثار قدیمہ کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم تھی. آج کے مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل ایک ایسی ہی آثار قدیمہ کی قسم ہے کہ جو بول سکتے ہیں, جو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم پہ اللہ کے نبی آئے تھے, ان کی رحمتیں ہوئی تھیں, لیکن ہم نے ان کو نہ مانا, تو آج ہم تمہارے سامنے کیسے دنیا کے اندر بھٹک رہے ہیں. تو جب مسلمان دوسروں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ کچھ ہے اس کا بالکل ہی دشمنی کیوں نہ ہو. دوسری چیز دیکھیے کہ ہم نے جو یہ دیکھا کہ وہ یسخرون من الذین آمنوا, کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ مذاق کس کس طرح سے اڑتا ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں کوئی امیجینیشن میں کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ مذاق اڑانے کے کیا طریقے ہیں. تو عموماً تین طرح سے لوگ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ہمدردی کا انداز. یہ اصل میں آپ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر ہمدردی کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پڑھنے لگے, اب لوگ آپ کو کہیں گے ہائے بیچاری کا کیا حال ہو گیا, رنگ پیلا ہو گیا, آپ ذرا سکارف لینا شروع کریں, لوگ کہیں گے عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی ہو, یہ کیا ماسی بن گئی, کیا بن گئی. یہ ایک سٹائل ہوتا ہے, لوگ آپ کا مذاق ہمدردی میں کرتے ہیں, دیکھو پھر میں تمہاری کوئی دشمن تھوڑی ہوں, آخر میں فلاں ہوں نا تمہاری. تو یہ انداز عموماً اڑانے والے انسان کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اسے محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ تک بندے کی دینداری سے پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں دین میں ہوتی جا رہی. ہاں پھر ایک دوسرا انداز مذاق اڑانے کا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بے وقوف سمجھنا, کم عقل سمجھنا, پتا نہیں کس کی باتوں میں آ گئے, پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا, جذباتی ہو گئے ہیں. ہاں اس طرح سے باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اس کام کو کرنے والے کو مذاق. اس پہ آپ سارے مولویوں کے لطیفے کوٹ کر لیں جو عموماً لوگ کرتے ہیں, ملا کی دوڑ مسجد تک, سنی بھی یہ بات, یعنی پانچ وقت جو مسجد میں نماز پڑھنے جائے کہ بری بات ہے, تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ مولوی ہیں ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, پھر ملا بول پڑے, پھر اذان دے دی انہوں نے. تو یہ انداز جو ہوتا ہے دوسرے کو بیوقوف سمجھنا. کسی کو بہت سنت لباس میں اچھے طریقے میں اسلامک اٹائر میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہوگا کوئی مولوی, اور کوئی بہت سوٹیڈ بوٹی شخص آئے تو کہیں گے یہ کوئی افسر ہوگا. تیسرا ایک انداز کیا ہوتا ہے, کھلم کھلا مذاق, ہنسنا. اس کے اندر عموماً پھر نان مسلم ہوتے ہیں جو کسی کم کو پردے کی وجہ سے یا کسی کو ننجا ٹرٹل کہہ دیا, کسی کو کچھ کر دیا, یہ سب کچھ کر دیا. ان سارے قسم کے مذاق کے مقابلے میں ہم سب کو کیا کرنا ہے, بالکل مطمئن رہے. آپ اپنے ایکشن سے بتائیں کبھی نہ پریشان ہوں کسی کی باتوں سے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کے اوپر کیوں آتی ہیں، تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں سچا کروائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے لیے مذاق اڑوانا جو ہے یہ ایک مومن کا ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مذاق اڑوا کے بندے کا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سیریس ہے اس کام میں. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں انسانوں میں جو بھی مختلف مذاہب ہوئے یا آج ہمیں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا. جی آیت نمبر 213، کانن ناس امتن واحدتن فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور جو خوشخبری دیتے تھے اور بری باتوں کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کرتے تھے، اور ان نبیوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کیوں کتاب نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، فی مختلفو فی، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ کہ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کب ہوا؟ جب انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے، کیونکہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے ان کو اللہ نے اپنے اذن اختلاف کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. طویل آیت ہے لیکن اس کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے. اس پوری آیت کا جو تھیم ہے جس کے بنیاد پہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ کہ لوگ ابتدا میں توحید پر تھے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے اندر تفرقے بازی آ گئی تو وہ حق سے بٹ گئے. یہاں چھوٹی سی بات کروں گی کرسچینٹی کے نظریے پہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ بالکل اپوزٹ کہتے ہیں. آپ نے اگر کبھی ڈارونزم کو پڑھا ہو یا ان کے دوسری کہانیوں کو سنا ہو تو موسٹلی جو آج کلچر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے ان کی کتابوں میں بھی وہ کیا ہے کہ ابتدا میں انسان پیدا ہوا، دین ہی واز لاسٹ، پھر وہ ادھر ہوا، پھر اس نے بندر کو خدا بنایا، کسی نے درخت کو بنایا. یعنی بالکل ایک ایسا امیجینیشن دیا جا رہا ہے آج کے دور میں کہ شروع میں انسان بندر تھا پہلے، تو پھر آخر وہ انسان بنا، دین ہی واز جسٹ ٹوٹلی لاسٹ، ہی واز سرچنگ فار گاڈ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر اس نے اس کو پوجا اور بڑی ٹھوکرے کھا کے دین دے ریچ ٹو گاڈ. یہ بالکل بگ کراس لگا دیں. یعنی اسلام اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اس کی اپوزٹ بات بتاتے ہیں کہ کان الناس امتم واحدہ، سب لوگ ابتدا میں ایک تھے، اور کیا تھے؟ یہاں چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، توحید پر تھے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو ان کی اولاد جو دنیا میں آنی تھی جیسے آج ہم ہیں، ان سب کی روحوں سے ایک پرومس لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جیسے اس وقت میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا تو میں خود کو بھی یہ بات سمجھاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پرومس کر چکی ہوں. ہم سب کی جو اسپرٹس ہیں نا، سولز، انر سیلف جس کو ہم کہتے ہیں، اس سب کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، بیماری، تو کیوں نکلتا ہے؟ او گاڈ، او گوش، ہائے اللہ، ہائے اللہ. یہ اس فطرت کی پکار ہے. یہودی، نصرانی، کافر، بدھ مذ، ہندو، جس مذہب سے بھی آج کوئی اپنے آپ کو تعلق اپنا شو کرے، کان الناس امتوں واحدہ، اور وہ امت واحدہ مسلم تھی، یعنی مواحد تھی، توحید پر تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے، 10 سینچریز کہہ لیں، سب لوگ توحید پہ تھے. انبیاء جتنے آئے وہ توحید کی دعوت دیتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ آیت پہ غور کریں تو قف کا لفظ لکھا ہوا ادھر، دیکھیے آیت کو، وقف کریں ادھر رکیں، یعنی کان الناس امتم واحدتن کے بعد ایک سٹاپ ہے، یہاں رک سکتے آپ لوگ. مفسرین کہتے ہیں صحابہ کرام نے ادھر ایک لفظ محذوف سمجھا ہے, یعنی ٹوٹل مفہوم کیا بنتا ہے, ابتدا میں سب لوگ ایک تھے, پھر فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کیا, پھر فبعث اللہ النبیین, ورنہ سینس نہیں بنتی. ایسے لگتا ہے تھے لوگ شروع میں ایک, پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کو بھیجنے سے پہلے فاختلفوا یعنی فشرکوا. نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے نیک لوگ تھے, اس میں پانچ بزرگ تھے جس کو پنچتن پاک کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں, لات, منات, عزا, یعوق اور یغوس, اور نصر کا بھی نام آتا ہے. یہ پانچوں نام آپ کو سورت نوح میں مل سکتے ہیں قرآن کی آیت میں. یہ نیک لوگ تھے, اپنے دور کے بڑے اچھے تھے, سینٹس ٹائپ کہہ لیں آپ, عبادت گزار تھے, اللہ کو خوش کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی موت کا وقت آتا گیا, یہ مرتے گئے. جب یہ مرے تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور وسپر کی, کیونکہ وہ پیچھے بات ہوئی نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان نے آ کے کہا دیکھو کل تک تو یہ لات زندہ تھے, کتنی عبادت گزار تھے, کتنی ان کی برکت تھی, دیکھو اب تو یہ مر گئے تو ہوگا کیا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں پہ نہیں پکڑتا نا, تو اب پکڑے گا. اب سوچنا تھا کہ تم بھی لات کی طرح بن جاؤ, تم بھی اللہ کو مان لو. پھر شیطان نے خیال ڈالا, اچھا دیکھو تم ایسا کرو کہ تم لات کی ایک شبی بناؤ, کوئی ایسے اسکیچز بنا کے جیسے کارٹون ٹائپ ہوتے ہیں یا کوئی جیسے, تو یہ بنا کے گھر میں رکھ لو, پھر کیا ہوگا, اس کی تصویر, اس کی شبیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا. آنے والی نسلوں نے یہ کام شروع کر دیا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ کوئلہ چوک تھا وہ مٹنے لگا. پھر شیطان اگلی نسلوں کے پاس آیا, کہنے لگا دیکھو تمہیں تو پتا ہے یہ لات منات کتنے بڑے بزرگ تھے اور تمہارے باپ دادا ان کی تصویریں گھر میں شبیہوں کے طور پہ رکھتے تھے, تو اب تم ایسا کرو کہ ان کے آئیڈلز بنا لو تاکہ یہ پریزرو ہو جائے, یہ تو مٹ جائیں گی تصویریں, تو تم ان کو ڈھال لو مٹی میں, چونے میں, پتھر کے, لوہے کے, اس کے بعد ان کے بت بن گئے. پھر کیا ہوا, کچھ جنریشنز نے ان بتوں کو گھر میں ایک کونے میں رکھا ہوتا تھا کہ بس ایسے ہی برکت ہے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو شیطان پھر آنے کے رہے ہو تمہارے باپ دادا کے وقت سے یہ بت گھر میں رکھا, ادھر جو پڑا ہوا ہے تو ایسا کرو کہ نماز پڑھتے ہو نا تو وہاں رکھ لو, جہاں نماز پڑھتے ہو سامنے رکھ لو, اور دیکھو بالکل مانگنا اللہ سے, صرف اس کی برکت ہوگی. لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا اور اس طرح آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یہ آئیڈل ورشپنگ اس دور سے شروع ہوئی, اس کا تذکرہ ہے کہ فاختلفوا, لوگوں میں شرک شروع ہوا, اور آپ دیکھیں کہ وہ شرک کس چیز سے پھیلا, محبت سے پھیلا. آج بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں جن کو لوگ داتا حجویری کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا, نام کیا تھا ان کا اصل, کسی کو پتا؟ لاہور میں ایک بزرگ کے نام پہ بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ اجمیر سے جی علی حجویری ایک بزرگ تھے جو برصغیر پاک و ہند ہے, اس کی ہسٹری میں مغلیہ دور میں ایک بادشاہ تھا, اکبر اس کا نام تھا. اس نے قرآن کی ایک آیت سے اپنے, یہ ایک لمبی کہانی ہے آپ کہیں اور جا کے سنیں گے, یہاں میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج ہم مسلمان کہاں بھٹک رہے ہیں. ایک بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انویلڈ قرار دے دیا, خود بالکل چٹا ان پڑھ تھا لیکن اپنے پاس کچھ عالم فیضی اور کچھ اس قسم کے بڑے علماء اس کے پاس ہوتے تھے, وہ اس کو مسئلے بتاتے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کی جو پلاننگ کرتا ہے وہ 1000 سال کے لیے کرتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس کے بزرگوں نے جو اس کے استاد یعنی اس کے پاس رہنے والے علماء تھے, انہوں نے جب یہ بات پیش کی تو اکبر نے کہا کہ اس کا انتہ کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تھا وہ تو اب ختم ہو گئے, 1000 سال ہو گئے, لہذا ہم نیا دین بناتے ہیں. اس نے دین الہی کے نام پہ ایک دین بنایا. آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا کسی مسلمان کا یہ دین ہو سکتا ہے. اس میں انہوں نے سب چیزیں حلال کر دی, سود شراب حلال کر دیا اور سور کی چربی, اور اس میں بادشاہ جو تھا نا اکبر اس کو خدا کا درجہ دیا, اس کو باقاعدہ سجدے ہوتے تھے. اب ہوا کیا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں چاروں طرف یہ دین پھیلایا جا رہا تھا, اور آف کورس جب گورنمنٹ کا وہ دین ہوگا تو کتنا پھیلے گا. اس وقت اجمیر سے یہ بزرگ علی حجویری جن کو لوگ کہتے ہیں, یہ اٹھے اور انہوں نے اس بادشاہ کا مقابلہ کیا کہ نہیں تم شرک پھیلا رہے ہو, اور اس بیس پہ انہوں نے توحید کی دعوت دی. آج دیکھیے کہ آج لوگ اسی بزرگ کی قبر کے اوپر خانہ کعبہ کی طرح طواف کرتے اور عرس کرتے اور بہشتی دروازے لگائے پھر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ حج کے بعد سب سے بڑا جو ایک لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہ ان کے مزار پہ ہوتا ہے. آپ لاہور شہر میں داخل ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ان کا مزار دکھتا ہے. اب آپ سوچئے ایک بندہ جو اپنی زندگی میں توحید کی دعوت دیتا رہا, آج آپ اسی کی قبر کے اوپر سجدے کریں. تو یہ ہے کہ فخ تلفو توحید پہ تھے، پھر لوگوں نے شرک کیا، نیک لوگوں کی راستے پہ چلے، ان کے طریقے پہ چلے، آپ انہی کو خدا بنا کے بیٹھ گئے. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ اللہ چلا جس پہ نیک لوگ چلے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کا پلو پکڑا دے، راستہ نہ دکھانا ان کا. تو شرک کب پھیلتا ہے؟ محبت میں. آج لوگ دیکھیں، لوگ بزرگوں کی تصویریں گھروں میں لگائے ہوتے ہیں، بعض سجدے کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم صبح کام پہ نہیں جاتے جب تک اپنے بزرگ کے آگے کھڑے ہو کے کچھ ان سے خاموشی برکت کی دعائیں لے دے کے نہیں جاتے. تصویر اور شرک، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن یہاں جو بتانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جب دنیا میں شرک پھیلا، برائیاں پھیلیں، خرابیاں آئیں، اللہ نے تو انسانیت کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ فباس اللہ النبیین، پھر پروفٹس آئے، پھر حضرت نوح کا سلسلہ شروع ہوا. کیونکہ اس وقت اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے. نبیوں نے کیا کیا کہ مبشرین و منذرین، اچھے کام کرنے والوں کو وہ خوشخبریاں دیتے تھے، گلیڈ ٹائیڈر تھے، جو برے کام کرتے اس کو منذر بن کے ڈراتے. یہی کام آج کے دور میں دائی دین کا ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو وہ نصیحت کرتا ہے کہ اچھے کام کرو اور خوشی کی بات ہے، تمہیں جنت ملے گی، برے کاموں والوں کو ڈرائے گا. یہ کام نبیوں نے کیسے کیا؟ وانزل معہم الکتاب بالحق، ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب آئی سچ کے ساتھ. ہر نبی کے پاس کوئی کتاب تھی، کسی کے پاس صحیفے تھے، کسی کے پاس کوئی اور بات تھی. مراد یہ ہے کہ کتاب کی اہمیت. اب دیکھیے یہاں بہت اہم نقطہ ہے آپ سب کے لیے بھی، کہ جب بھی چاروں طرف فرقے بازی پھیل جائے، جب چاروں طرف لوگ مسلکوں میں بٹ جائیں، جب کہیں شرک اور بدعت اور کفر اور حق اور اسلام کا فرق نہ پتا چلے، تو پھر کس چیز کو کرائیٹیرین بنائیں گے؟ وانزل معہم الکتاب، پھر یہ کتاب حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، یہ حق کے فیصلے کرتی ہے. یہ کتاب مسلکوں کی چار دیواریوں سے نکال کر لوگوں کو ایک چیز پہ لاتی ہے کہ لوگوں اس کتاب کو مانو. فی مختلفو، جس میں اختلاف کیے ہوئے، اور دیکھ لو قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بہت بڑی حقیقت کھولی کہ وہ مختلف فیہی، ہمیشہ دین کے معاملے میں اختلافات کنوں نے کیا؟ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاتہم البینات، جاہل لوگ کبھی انکار نہیں کرتے. آپ کسی کا بھی تصور لائیں، جو لوگ دین سے ذرا دور ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے مزے کرتے رسمیں رواج کرتے. جتنے اختلافات آتے ہیں، الذین اوتوہ من بعد ما جاتہم البینات، علم والوں کے پاس علم آنے کے بعد ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی، اس طرح ایک دسترخوان پہ دو مولوی نہیں بیٹھ سکتے آج کے دور میں. علم آنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں لوگ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سارے فلم انڈسٹری والے متحد ہیں نا، انہوں نے ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دنیا کو بے حیا کر کے چھوڑنا ہے. سارے میوزیشنز گندے سے گندے لچر سے لچر سانگز پیش کر رہے ہیں، سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، اور جہاں بات آتی ہے دین کی کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو. ایک چھت کے نیچے آٹھ دس مولوی بیٹھ جائیں تو شاید 15-20 پولیس مین ہائر کرنے پڑے کہ کسی بھی وقت کو کسی کا گریبان نہ پکڑ لے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بغشم بئی نہ ہوں، ضد کی وجہ سے. میں بڑا مولوی، میں تیری مانوں ہوں، بیٹھ جاؤ آرام سے. اب دیکھیں ایک فلم بنتی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، بنانی نہیں چاہیے نہ دیکھنی چاہیے، لیکن صرف مثال ہے. آپ کبھی اس فلم کے اینڈ پہ جو سلائڈ چلتی ہے دیکھا کریں، سٹوری فلان، کمپوزنگ کسی اور نے کی، ڈائریکٹر کوئی اور تھا، بیک گراؤنڈ فلان تھا، کریکٹر یہ تھے. 15-20 لوگوں کا کام آتا ہے نا، تو ٹیم بنتی ہے. اب اس میں سے آپ دیکھیے کہ کیمرا مین نے کیمرا مین کا کام کیا، کسی نے گانا گایا، کسی نے اس کو پکچرائز کیا، تو ایک مووی بنی جس کو سارے لوگ مزے سے دیکھتے ہیں. لے آئیے اسی چیز کو دین پہ. کیا دین کے معاملے میں یہ پاسبل نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دین والا ہر فن مولا ہوگا؟ بس ایک شخص ہے، اس کی قرت بہت اچھی ہے، وہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے مسجد میں، وہ اس کو آپ کسی مسجد میں امام رکھ لیتے ہیں، تو کیا اب لازمی ہے کہ وہی مفتی صاحب ہوں، وہی آپ کو باقی بھی دین کی باتیں بتائیں؟ نہیں. جس طرح ایک فلم ٹیم ورک سے بنتی ہے نا، کوئی جھگڑتا نہیں، وہ اس سے فائدہ لیتا ہے. اچھا بھی لاؤ تم یہ کر لو، تم یہ کرو، اس کے اوپر اطمینان سے اینڈ پہ سب کے نام ہے. جب تک دین والوں میں یہ روح نہیں آتی نا، سارے ایک شہر ایک علاقے کے سارے دیندار جمع، منتھلی یا کوئی 2-3 مہینے کے بعد ایک گیٹ ٹوگیدر ہو، سارے اس میں بیٹھے، پہلے تو ہدف بنائیں، ہم نے اس شہر میں کیا کیا بنانا ہے، یہاں مسجدوں کی ضرورت ہے، بنے گی، یہاں اسکولوں کی ضرورت ہے، بنیں گے، یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، بنے گی، یہاں پہ فلاں 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 جو بھی سوشل اور ریلیجس میٹرز ہیں۔ چلو بھائی اب اس کام کو گول بناتے ہیں، سب بنا رہے ہیں، کون کرائے گا اس کا؟ ایک لیڈر ہے، سارے 10-15 میں سے کون ہے؟ چلو اب یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون مسجدوں کو بنانے کی ذمہ داری کون لیتا ہے، کون اماموں کو چوز کرے گا، کون تعلیم کو لے گا؟ ہر بندہ اپنے فیلڈ میں کام کرے، پھر 2 ماہ بعد ملیں، پھر چیک کریں کیا ہم نے اپنے ہدف چوز کیے۔ آپ دیکھیں صرف 1 یا 2 سال کے اندر پورے شہر کی دینی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جب یہ نہیں ہوتا ہر بندہ اٹھے گا مسجد بنائے گا۔ ہو کیئرز کہ یہاں پہلی 100 مسجد ہے، کیونکہ میری جو نہیں ہے، میرے نام کی نہیں ہے، اور میں مولوی، میں یہاں کا انچارج نہیں، لہٰذا مجھے اپنے ہاتھ سے مسجد بنانی ہے۔ چلو جی مسجد بنائی، جب آپ مسجد بناتے اس کے بعد آپ کی فنڈنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے، آپ نیو پروجیکٹ شروع نہیں کرتے، پھر آپ بھیک مانگتے، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں چندہ دیجئے، ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے اوپر یہ، کیوں آپ وہ کام کرتے ہیں جو پہلے ہی ہوا ہوا؟ تو ٹیم ورک کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہی بات سکھائی اور فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، یہ بڑا پیارا جملہ ہے یہاں، پھر اللہ نے رہنمائی کی، اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لمختلفو فیہ، اس معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، کہاں سے اللہ نے رہنمائی کی؟ من الحق کی، اس کو حق کا راستہ دکھایا۔ یہ کون سا حق کا راستہ تھا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو پھر بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہے، پھر تم اگر واقعی سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اس چیز کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر تم کیا کرو؟ کہ پھر تم اللہ کی رہنمائی سے مدد لو۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات بھی آتی ہے تفاسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو دن محترم رکھا تھا وہ جمعہ کا رکھا تھا، جمعہ کا دن شروع سے ہی ہولی ڈے تھا۔ جب یہود کا موقع آیا نا تو ان کو ایک قسم کی آپ کہہ لیں نا عادت تھی، اور جو بندہ پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے نا وہ ضرور ڈفر کرے گا آپ سے، ہاں سب ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے کر لیتے، حالانکہ سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا اپر ہینڈ رکھنے کے لیے۔ یہود نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں جمعہ نہیں پسند، حالانکہ کوئی برائی نہیں تھی لیکن جسٹ اپنی رائے دینے کے لیے۔ اچھا بھی تم کیا چاہتے ہو؟ ہم تو ہفتے کو مانیں گے۔ کہا اچھا جاؤ ہفتہ لے لو، تم کچھ کرو صحیح، ہولی ڈے بناؤ، اور ہولی ڈے ہمارے ہاں تو چھٹی ہے نا، حالانکہ ہولی مین ریلیجس، ہولی ڈے کا مطلب یہ ہے کہ 7 دنوں میں سے ایک دن تم زیادہ دین کا کام کرو۔ اچھا جی خیر، وہ کہانی الگ پڑھ چکے کہ پھر اس کو اپنے بھائی نہیں تو بندر بنائے گئے ان میں سے کچھ لوگ۔ پھر کرسچنز کا دور آیا، انہیں کہا بھائی چلو اب تم کیا مانتے؟ ان کو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے جمعہ لے لو، انہوں نے کہا اچھا جی یہود نہیں ماننے تھے جمعے پہ، ہم کیوں مانیں؟ اچھا بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ ہفتہ لے لو، نہیں 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 ہفتہ تو وہ ہمارے مخالفوں کے پاس ہے۔ تو پھر کیا، چلو ایسا کریں ہمیں اتوار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ حق کے معاملے میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، یا امت مسلمہ کی تعریف کی گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا پھر امت مسلمہ کے لیے بھی پیش کی گئی وہی بات کہ جمعہ لیتے ہو، ہفتہ لیتے ہو کہ اتوار، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم جمعہ لیتے ہیں۔ اس کی بات اللہ نے کی کہ اللہ ایمان والوں کو راہ دکھا دیتا ہے کہ چھوڑو جو بات اللہ نے کہہ دی ٹھیک ہے، جمعہ ہو یا ہفتہ، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو اللہ کی بات کو مانیں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق کے بغیر کوئی بندہ آج کے ان فتنوں کے دور میں حق کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آپ اچھے بھلے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے اچانک آپ رک جائیں گے، آپ نہیں آئیں گے ایک دن، پھر دوسری کلاس میں آپ نہیں آئیں گے، پھر ہمیں فکر ہوگی بیمار تو نہیں، پریشان تو نہیں، پھر آپ کو ریسپانس نہیں ہمیں دیں گے، پھر ہم آپ کو فون کریں گے نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، اور پھر بعد میں اگر کسی موقع پہ بات ہوئی تو وہ یہ ہوگا کہ اب ہم کلاس کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہمیں فلاں نے کہہ دیا کہ یہاں تو آپ کا مسلک بدل جائے گا، یہاں تو آپ کی سوچ بدل دی جائے گی، تو بس اب ہم مزید نہیں سیکھ سکتے۔ بھئی آپ کو کیا مسئلہ کی باتیں بتا، نہیں بس وہ جس سوچ پہ ہم پہلے تھے نا اب ہم اس سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور گھر میں کنفیوژن ہو رہا ہے، اور اب ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کنفیوژن ہے، شوہر بیوی کے، اور پھر ہم نہیں آ سکتے۔ کئی لوگوں کی یہ کہانی ہے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو، لیکن یہ ہوتا ہے، وہی جمتا ہے، وہی پتے درختوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں جن کے اندر جان ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھے ذرا سی ہلکی سی آندھی آتی ہے نا تو پتے گر جاتے ہیں۔ ایور گرین یا سدا بہار پتے دیکھیے، سارا سال آپ سامنے ان کو دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ استقامت پہ ہیں۔ اسی لیے اب اگلی آیت میں بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتے ہیں، اور اس پکار کو آپ اپنے دل پہ سمجھ کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حس، کیا تم نے گمان کیا؟ اس کو پہلے تو آپ اپنے دل پہ لیں کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، ام حسبتی، کیا تو نے گمان کیا، کیا تم نے یہ سوچا ہے، تم یہ سوچتے ہو، ان تدخل الجنت، کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، یعنی تم سوچ میں پڑ گئی کہ میں بس اب جنت میں گئی کہ گئی، بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پہنچ گئی جنت میں، نام رکھ لیا اپنا مسلمہ، نام رکھ لیا اپنا مومنہ، تب میں جنت میں چلی جاؤں گی. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پہ گزر چکے، ابھی بلال کی طرح تم کوئلوں پہ نہیں لٹائی گئی، ابھی حضرت سمیہ کی طرح تمہارے جسم میں تیر نہیں ڈالے گئے، ابھی خبیب کی طرح تمہیں سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، اور تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں چلی جاؤ گی. کیا ہوا تو ان کے ساتھ؟ فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں اور ہلا مارے گئے، یعنی شیک کیا گیا ان کو، اتنے کفار نے ان پر ظلم کیے کہ وہ ہل گئے. حتیٰ کہ کیا ہوا؟ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا، کون؟ اس دور کا رسول، اور اس کے ساتھ والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ والے ایمان والوں نے کیا کہا؟ متا نصر اللہ، اے اللہ اب تو بتا کب مدد آئے گی، اور کتنی چوٹیں کھائیں اور کتنے کوئلوں پہ لٹائے جائیں، ہمارے ساتھ اور کیا کچھ ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے. کیا تھیم ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے سے پہلے بندے کو آزماتا ہے. آپ اس آیت کو اپنے دل پہ لے کے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ حقیقت میں جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی جگہ اپلیکیشن فارم دیا. امیجن کریں ذرا، آپ کو کہیں ایڈمیشن چاہیے، کوئی جاب چاہیے، کچھ بھی داخلہ لینا ہے، آپ اپلیکیشن فارم دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ کہیں آپ کو جاب کرنی ہے، آپ نے اپنا ریزرمیڈ اپنی اپلیکیشن دی، جی آپ انیلا، انٹرویو ہوتا ہے اور انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا. چلیے آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہانی ختم، کہہ دیا کلمہ پڑھ دیا اب سیدھے جنتی، نہیں، یہ صرف آپ نے ابھی اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتے ہیں فلان ڈیٹ پہ آئیے. جس طرح اپلیکیشن کے فوراً بعد انٹرویو اور ٹیسٹ کی ڈیٹس آتی جاتی ہیں نا، ایک جگہ پھر ایک جگہ پھر سپروائزر کے پاس کھولا، اسی طرح یاد رکھیے جب بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے ٹیسٹ آتے ہیں، از پریشانی آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے اس جگہ کو، کیا یہ اس راستے کی مشقتوں کو برداشت کر لے گا، کیا واقعی اس کے اندر یہ موجود ہے. جو ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، اور میں یہاں اپنے حالات پہ اور آپ کے حالات پہ کہوں کہ جب ہم کتاب سے تعلق جوڑتے ہیں، شعوری زندگی، پہلے تک ہم رواجی مسلمان تھے، رسمی مسلمان تھے، فیملی کے نام سے مسلمان تھے، مذہب کے خانے میں ہمارے پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ مسلم کا لفظ لکھا تھا، لیکن جب یہ کتاب ہماری زندگی میں آتی ہے نا تو ہم شعوری مسلمان ہوتے ہیں. اس کے ساتھ انسان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کس قسم کا ٹیسٹ ہے، کیا سوال آتے ہیں؟ پہلا ٹیسٹ جو بندے کے اوپر آتا ہے نا، یہ انسان کے اپنے نفس کا امتحان ہوتا ہے. اس زندگی میں آتے ہی بندے کو اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں، کچھ کام جو کل تک نہیں کرتے تھے اب کرنے پڑیں گے، کچھ جو کرتے تھے ان سے رکنا پڑے گا. مثلا کوئی شخص جاب کرنا چاہتا ہے لیکن وہ صبح 10-12 بجے تک سونے کا عادی تھا، اب اس کو 7 بجے اٹھنا پڑے گا. وہ پہلے سے سیٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے کل سے کام پہ جانا ہے، وہ 1 گھنٹہ لیٹ نہیں جاتا کہ کوئی بات نہیں، نہیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں جاتا. زندگی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کو کئی عادات چھوڑنی پڑتی ہیں، طور طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں. کچھ عادات ایسی ہیں جو ایمان والوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی، یہ ان کا سٹیٹس ہی نہیں کہ ایک مومن مسلمان ہو کے ایسا سٹائل گزارے زندگی کا، لہذا وہ چینجز کرتا ہے. اور کرتے کرتے پھر اس کے بیچ میں ایک ٹیسٹ جو آتا ہے وہ انا کی قربانی دینے کا آتا ہے. بندے کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ٹیسٹوں کی قسم ہے. دنیا میں آپ ایک مہینہ جاب کرتے ہیں آپ کے پاس چیک آ جاتا ہے. اس میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کو پے ساتھ ساتھ نہیں کبھی ملتی. دنیا میں تو امید لگ جاتی ہے نا کہ آپ کی پے شروع ہو گئی. اس میں تو شروع میں جاتا ہی جاتا ہے جاتا ہی جاتا ہے. یاد رکھے ہمارے ہاں ایک بہت مس کنسپشن ہے. ماں کہتی بیٹا نماز پڑھ لو پھر کل بہت اچھا پیپر ہوگا. نماز پڑھو دیکھنا پھر تمہیں کینڈی ملے گی. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ آ گیا کہ جو ہی ہم نیکی کرنے لگتے ہیں نا تو دیکھنا پھر کتنی رحمتیں آئیں گی. بس پھر تو تم سے اللہ خوش ہو دے گا اور ہر وقت تمہیں یہ دے گا. بچوں کو بھی یہ لالچ دیتے ہیں کبھی یہ نہ کریں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ قرآن پڑھنے آئیں اور اب آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر جائے. آپ کے ماشاءاللہ دیکھا اب میں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں نا تو میرے دوسری طرف نمبر اچھے آ گئے, میرا رشتہ آ گیا, میرا گھر آ گیا, امی نے سیل لے دیا. کبھی نہیں. ام حسب تم ان تدخل الجنہ, نہیں پہلے ٹیسٹ آئیں گے. زندگی میں کئی مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو اگلے درجے میں لے کے جاتے ہیں. کہیں ایمان اس کو روکتا ہے, کہیں کفر اس کو بلاتا ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہوتے نا تو جو ہی ہمیں اسلام کے یا کتاب کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے ہم چھوڑنے کا سوچتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارا ایک مس کنسپشن ہے کہ میں چھوڑ دوں گی. اسلام نہیں چھوڑتا, اسلام چھڑایا بھی نہیں جاتا. مدینہ میں ایک شخص تھا مسلمان ہوا, کرسچن تھا پہلے پھر مسلمان ہوا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ ادھر وہ مسلمان ہوا اس کا کاروبار چلا گیا, اندھا ہو گیا, آنکھیں چلی گئیں, بیٹا فوت ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا یہ کیا بات ہے, جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے پہ مشقتیں آئی ہیں, مشکلیں آئی ہیں. اس کا مطلب کہ اسلام ڈزنٹ سوٹس می, مجھے نہیں سوٹ کرتا, میرے سے واپس لے لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ساتھی اسلام پلٹایا نہیں جاتا, یہ واپس نہیں ہوتا, بلکہ اسلام تو بندے کو اس طرح گلاتا ہے, میلٹ کرتا ہے, جیسے دھات کو پگھلاتے ہیں, پھر اس کے اندر سے کھوٹ نکلتا ہے اور پھر آخر میں پیور فارم میں آ جاتا ہے. اس لیے سچا اسلام آتے انسان کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم جب یہ سوچتے نا کہ مجھے باہر جانا ہے, اب وہی مثال لائیں جو سبق کے شروع میں تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, جو مڈل میں بیٹھا ہے نا اس کو باہر جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. آپ سوچیں نا ادھر سبا بیٹھی ہیں مڈل میں, یہ اس روم سے نکلنا چاہیں کبھی ضرورت نہیں کریں گی. ان کو پتا ہے میں اٹھوں گی نا سارے ہلیں گے, اس لائن کو چھوڑوں گی, اس کو چھوڑوں گی, اس کو پھر کہیں نکلوں گی, اتنے دیر میں تو آواز پڑ جائے گی آپ کہاں جا رہی ہیں. لیکن جو کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, دروازوں پہ, بہانوں میں, یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں, نہیں یہ بہت مشکل ہے, نہیں یہ پاسبل نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اور وہ پلٹ جاتا ہے. کریں کیا کہ پہلے سے تیار رہے. آپ جب سائن کریں نا قرآن کے لیے شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا, تو ساتھ ہی اپنے ذہن میں تیاری کر لیں کہ اللہ نے مجھے آسمانا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب امیہ کوئلوں پہ لٹاتا تھا نا تو یہ مسکراتے تھے, ہنستے تھے. کہتے تھے کہ تم لوگ ایک گھڑا خریدتے ہو مٹی کا پانی کا والا, تو تم ٹھوک کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں چھید تو نہیں, تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ یہ بوجھ اٹھائے گا نہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کام کرنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو خوب ٹھوک بجاتا ہے. شروع میں ضرور مشکلیں آتی ہیں. ہمارے کل کے سبق میں بھی یہ میسج تھا 17ویں پارے میں کہ ابتدائی دور میں ضرور مشکلات آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ تاکہ وہ لوگ فاؤنڈیشن بن جائیں. آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا, سب سے مشکل چیز فاؤنڈیشن ہے. کوٹتے ہیں, آپ کبھی دیکھیں بڑے بڑے بلڈوزر اس کو کوٹتے ہیں کہ اسٹرانگ ہو جائے, کہیں کوئی ہول نہ رہے. جب بھی آپ کوئی کام نیا کریں گے نا کسی سوسائٹی میں, شروع والے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بنیاد ہوتے ہیں. آپ اپنی فیملی کی پہلی لڑکی ہو سکتی ہیں جو قرآن کی طرف آئیں, آپ پہ مشکلات آئیں گے. آپ پہلی خاتون ہو سکتی ہیں, آپ اس سوسائٹی کا یا آپ اس شہر میں پہلا بیچ ہے نا ہمارے ساتھ. انتہائی مشکل ہوگی, جگہ بھی تنگ ہوگی, مشکلات بھی آئیں گی, لیکن آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کو تیار کرے. آپ نے بنیادوں میں جانا ہے. آپ کے اوپر انشاءاللہ پھر اتنی سٹوریز کے محل تیار ہونے جس کو آج آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ شعر بھی نا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جاں ہو پیاری. جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, یہیں سے پلٹ جائے جس کو جان ہو پیاری. اللہ کا راستہ یا یہ شروع کی مشکلوں کا ہے. لیکن یاد رکھے جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ تعالیٰ اتنی پھر خیر دیتا ہے. آپ کو آج پتہ ہی نہیں اللہ نے کل آپ کو اس قرآن سے جڑنے کے بدلے میں کیا دینا ہے. یقین کریں, کوئی سینہ کھول کے دیکھے اور آپ کو کوئی بتائے کہ کتنا سکون, کتنا اطمینان, کتنا اچیومنٹ کا احساس آپ کو ہونے والا ہے. آپ کو اپنی زندگی صرف ایک وجہ سے پیاری ہو جائے گی کہ اللہ مجھے زندگی دے کیونکہ میں نے تیری کتاب کی خدمت کرنی ہے. اللہ میری وجہ سے کہیں اندھیروں میں روشنی کروا دے, میری وجہ سے کوئی جہنم سے بچ جائے. شادیاں بھی آپ کی ہوں گی, بیچ میں منگنیاں بھی ہوں گی, کھائیں گے, بچے بھی ہوں گے, آپ سب چیزیں انجوائے کریں گے, لیکن آپ کا مین گول زندگی کا کیا رہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یہ اللہ کے وعدے ہیں. جو شروع کی مشکلات سہ لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر خیر آتی ہے. مومن کبھی فرار کا راستہ نہیں ڈھونڈتا, ہائے اب ٹیسٹ دینا پڑے گا, میں نہیں کرتی کورس, اچھا اسائنمنٹس بھی ہے, میں نہیں کرتی, اچھا ٹیسٹ بھی ورک بک میں ترجمہ بھی لکھنا پڑے گا, چلو پھر میں یہ کورس چھوڑ دیتی ہوں. کہاں جاؤ گے؟ کوئی نہیں بھاگنے دے گا. واللہ محیطم, کھیر کے لے آئے گا قیامت کے دن. موت کی صورت میں فرشتوں کو بھیجے گا کہ یہ بندہ ساری زندگی میرے سے بھاگتا بھاگتا تھا, جاؤ لے کے تو. آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, تو مائیں ان کو کھیل کھیل میں سکھاتی ہیں. بچے کہتی ہیں مائیں یہ ڈونٹ ہے, نہیں نہیں یہ سرکل ہے, اسی سے سرکل سکھا دیا, یہ ٹرائنگل کوکی ہے, ہاں ہاں اسے ٹرائنگل سکھا. کھیل کھیل میں ماں سکھاتی ہے نا. اسی طرح یاد رکھے کہ اگر ہم اس دنیا کی چیزوں میں رہتے ہوئے اپنی جنت کی تیاریاں کر لیں, اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے بہانے کر دیتا ہے, موقع دیتا ہے. آپ میں سے سب سے زیادہ وہ خوش قسمت ہے جو سب سے چھوٹی عمر کے اس وقت, یقین کریں. اب بڑی عمر والوں کے لیے کوئی اس میں کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ہے, لیکن جو جلدی آ گئے اس نے اپنا نام عمل گندا نہیں کیا. وہ ابھی نیا نئے ہی ہے, اور نئی چیز نہیں ہوتی ہے. پرانی ہو کے صاف کرے, دھوئیں, بلیچ ڈالیں, وہ نکھار نہیں آتا. گو کہ توبہ کا پانی اتنا پیارا ہے کہ وہ واقعی آپ سب کو پچھلے 20-25 سال کے گناہوں سے بھی پاک کر دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جمے رہیں. اگر حقیقت میں ہم اس پہ جمے رہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی ان عادات کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور جو مشکلات آتی ہیں آپ دیکھ لیجئے, بیماریاں, تکلیفیں ہیں, ڈیزاسٹرز ہیں, کہیں کوئی مشکل آئے فوراً سمجھے ایک اور ٹیسٹ آ گیا. لوگ ڈاکٹر نے ایک اور ٹیسٹ لکھ کے دے دیا کہ چیک کرنا ہے تمہیں کینسر تو نہیں. اللہ گناہوں کے کینسر سے بچانے کے لیے مشکلوں کے ٹیسٹ لاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں. ہلنا نہیں, کہیں اللہ کو, اللہ ہم نہیں ہلیں گے, ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. صحابہ کرام اس قسم کے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنی پشت اٹھاتے تھے. آپ کو پتا کہ ایک صحابی تھے, اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت عمر نے ان سے کہا, آپ نے ان کا نام لے کے کہا کہ ساتھی اسلام سے پہلے کہ اپنی کہانی سناؤ. تو آپ کو پتا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور اپنی بیگ دکھائی, تو ان کی اسکن کے اوپر اتنے گھڑے پڑے ہوئے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی, جیسے اب کوئی بھی امیجن کریں گوشت اندر سے نوچ جائے. تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو کہ میری اسکن کے اوپر میری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, کہ اسلام لانے کی قیمت میں مجھے میرا مالک تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا, اور وہ کوئلے میری جلد کے اندر جا کے سوراخ کر دیتے تھے, بچے میرے زخموں سے کھیلتے تھے. متا نصر اللہ, ہم نے تو کچھ سہا ہی نہیں. میں کہتی ہوں ہم تو اتنے کمفرٹ میں بیٹھ کے اسلام لے اور دے رہے ہیں, پھر بھی روئیں, پھر بھی نہ کریں, پھر بھی ہمارا دل نہ لگے, تو کتنی بدبختی کی بات ہے. الا ان نصر اللہ قریب. حضرت بلال نے کبھی سوچا تھا کہ مکہ سے جا کے مدینہ میں یہ حالات آئیں گے؟ یقین کریں اللہ بڑی کشادگیاں دے گا. میں صبح یہ آیتوں کی تیاری کر رہی تھی تو میں اللہ سے دعا کر رہی تھی, اور مجھے تو اللہ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں جو شاید آپ کو بھی نہیں. ابھی میرا تو ایمان ہے اس پہ کہ آج اگر آپ تنگ بیٹھتے ہیں, آپ کو گرمی ہے, سردی ہے, کچھ ہے, ایک وقت آئے گا آپ دیکھیے اگر ہم حق کے ساتھ جمے رہے, آپ کے پاس اتنی بہترین جگہیں ہوں گی یہاں سیکھنے سکھانے کی, آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. کبھی سوچا تھا صحابہ کرام نے کہ ہم مدینہ کے اتنے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے؟ شرط کیا ہے کہ بندہ اس ٹیسٹ کو پورا کرے. اور آخری آیت سبق کی کہ جس میں صحابہ کرام کے کھڑے ہونے کی دلیل تھی, اور وہ کیا کہ پیسہ پاس آتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کون سا بینک اچھا ہے اس میں اکاؤنٹ کھول دیں, کہاں لگا دیں، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے، یسلونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ پہلی بات اس سوال سے دیکھیے کہ یہ سوال پوچھنے والے صحابہ کرام تھے، تو مال تھا تو تبھی پوچھتے تھے نا، کیا پتا چلا کہ مال ہونا کوئی بے دینی نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ دولت ہونا، ایمان کی دولت اور دنیا کی یہ دولت، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، منی ہو سکتی ہے لیکن کرنا کیا ہے، نہ دولت اپنے اصل سے اچھی ہے نہ بری ہے، اصل یہ کہ آپ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے مال کو لا لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے تھے، اللہ کے نبی بتائیں اس کو کہاں خرچ کریں، کیا کریں۔ کل ما انفقت من خیر، کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر کرو، فلل والدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، تو جو خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور یاد رکھو وما تفلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی کام تم نیکی کا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جان رہا ہے۔ اس آیت کے اندر جو تھیم ہے صحابہ کرام کی محبت، کہ مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھتے تھے، ان کا مال اپنے لیے بھی ہوتا تھا، اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ دین کی ضروریات کو سامنے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو یہاں پیش کر کے ہم سب کو دعوت دی کہ اگر ہمارے پاس مال ہے کسی بھی صورت میں، دیکھیے مال صرف روپیز میں نہیں ہوتا، ڈالرز میں نہیں ہوتا، یہ سکلز کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کوئی خوبی ہے ہمارے پاس، وقت ہے ہمارے پاس، سونا ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، کوئی ہمارے گھر کا کوئی کمرہ خالی ہے، ہم کس طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ یہاں پوچھا کہتا کیا خرچ کریں، یہاں وہ نہیں بتایا کیا خرچ کریں، یہ بتا دیا کہ کہاں خرچ کرو۔ لیکن بالکل آگے آپ سورہ بقرہ میں ایک اور آیت پڑھیں گے، یسلونک ماذا ینفقون سے، تو وہاں بتایا گیا کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، قل العف، زائدہ ضرورت خرچ کرو۔ تو بہرحال اس آیت کی بنیاد پہ ہم جو بات کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اسلام میں مال کمانا کوئی بری بات نہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن جو مال کماتا ہے اس کے اندر سے اللہ کا حق بھی دیتا ہے، زکات کی صورت میں بندوں کا حق بھی دیتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو وہ اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں میں لگا دیتا ہے۔ مال فتنہ کب بنتا ہے؟ جب صرف ہماری خواہشات پہ لگے۔ مال فتنہ کب بنتا ہے؟ جب ضروریات بھی مال کے ساتھ بڑھتی جائیں، خواہشات جو ہیں وہ ضرورت بن جائیں۔ دیکھیے جب بندے کی وانٹس اس کی نیڈس کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں نا، تو پھر وہی بات ہے کہ اس کا تو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرنا، یہ دوسرے کو کیا دے گا۔ آپ ازوا کے دیکھیں کہ جب لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں نا، تو ان کے پاس کافی سیونگز ہوتی ہیں، وہ اپنی ضرورت سے بعد باقی ایکسٹرا اللہ کے راستے میں لگاتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی بندہ اپنی گردن پر زیادہ بوجھ ڈال لیتا ہے نا، تو وہ بعض دفعہ زکات سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ خوب حلال طریقے سے اپنی نمازوں کو ساتھ لیتے ہوئے پیسہ کمائیں، مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے، خوب کمائیں، لیکن اس کے اندر سے اپنی ضرورت کا لے کے اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ باقی آپ کا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بزنس ٹور پہ، یا کوئی کسی کمپنی کی طرف سے کسی بزنس ٹور پہ جاتا ہے، تو آپ کہتا ہے کہ وہ کمپنی اس کے کھانے کا بھی بھیج پے کرتی ہے، اس کا ٹکٹ بھی کرتی ہے، اس کا ہوٹل بھی کرتی ہے۔ اس مثال کو آپ دنیا میں لے آئیں، ہم سب اللہ تعالی کی کمپنی کے امپلائیز ہیں، اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہم سب کو کیا کہا؟ آپ سب بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، کیا کام دے کے بھیجا ہمیں؟ اسلام پھیلاؤ۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس وجعلناکم امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم سب دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے نمائندے بن کے دنیا میں جئیں، لیکن ہمیں کھانا تو ہے، رہنا بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، آئی ول پے فار دیٹ، تمہارے گھروں کے خرچے میں دوں گا، تمہاری ٹریولنگ میں دوں گا، تمہارا کھانا پینا میں دوں گا، بس آپ اللہ کے کاموں میں لگے رہیں گے، اللہ آپ کے کاموں میں لگا رہے گا۔ ہم جب وہ کام چھوڑ کے، اب کوئی گیا ہو کسی کمپنی کی طرف سے، سوچیے ذرا، امیجن کریں، یہاں سے کسی کو دبئی بھیج دیا کمپنی والوں نے، وہ ٹکٹ دے کے، ہوٹل چوٹل دے کے، کہ جاؤ بھائی وہاں سے تم کچھ سیمپلز لے کے آؤ، کچھ بزنس ڈیل کرو۔ اب وہاں آپ جائیں، آپ بازاروں میں گزریں، شاپنگ کرتے رہے, آپ وہاں فن فلیکس میں گھومتے رہے, آپ وہاں جا کے کوئی اندر کھاتے اپنا ہی فائدہ کرتے رہے, کیا وہ کمپنی آپ کو دوبارہ بھیجے گی؟ چیٹر ہوئے نا. یہ ہے آج کے مسلمانوں کی کہانی. اللہ سے یہ سب کچھ لے کے سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ ہم تیرے کام کریں گے تو ہمارے کرنا. جیسے آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں نا, تو آپ کی امی آپ کو کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ کچھ کام ان کے ساتھ عام دنوں میں کرتی بھی تھی نا, تو وہ کہتی نہیں بیٹا کوئی بات نہیں میں کر لوں گی تم پڑھو, ایسی کہتی ہیں نا. چلے صبح میں تمہارا ناشتہ بھی بنا دوں گی کیونکہ تم ایگزام دے رہی ہو, تمہارے ایگزامز ہو رہے ہیں, جلدی سو جاؤ, شاباش جلدی سو جاؤ, صبح میں اٹھا دوں گی. بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے امتحان کے لیے. ہم حسب تم ان تدخل الجنہ کو سوچ لیں, اللہ کہتے تم امتحان دے رہے ہو, تمہارا سارا رزق میرے ذمے ہے, تو جو تمہیں ملتا ہے اس کو شیئر کرو. جو لسٹ اللہ نے یہاں دے دی, اور یاد رکھو وما تفلو من خیر, جو خیر کرو گے. یہاں اگر آپ عربی لفظوں پہ دیکھیں نا, تو خیر کا لفظ دو دفعہ آیا ہے. پہلے خیر کا معنی آپ کو بتایا مال, منی میٹرز, اور اب خیر کا مطلب گڈ ڈیڈز. تو مال کو بھی خیر کہتے ہیں اگر وہ خیر کے کاموں میں لگ جائے. تو فرمایا فإن اللہ بہ علیم, اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح رخ سمجھنے کی توفیق دے, ہم صحیح معنوں میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا دین کا لے کے ایک پزل میں سے نکلے ہوئے ٹکڑے کی طرح اسی کو پورا دین سمجھنے لگیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
جنابت کے مسائل الجنابت. اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی بہتر ہوگی. بعض صفحہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جاننا انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے, لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اور ایک دوسری کیفیت پھر کیا ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں خود سے نہیں معلوم ہوتی ہیں صحیح ذرائع سے, تو اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں, جس میں سے بعض پھر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو چیپٹر اب ہم پڑھنے والے ہیں یا بات کچھ اور, ان کو سنتے وقت آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنی پرائیویٹ باتیں ہم کھلے عام کیوں پڑھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام صرف عبادات نہیں سکھاتا, یہ ہمیں زندگی کا ہر طریقہ سکھاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کچھ ایسی ضروریات لگی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ہے. میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا بڑی بات تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کے بغیر انسان کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی لگی آپ کو آج کی تفسیر؟ الحمدللہ بہت اچھی. جی آج کی تفسیر نے تو اندر سے خوراچ ڈالا. جی بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. یہی ہے نا, آپ یقین کریں سنتے جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا شرم سے ڈوبنے کا مقام. جی کافی ساری چیزیں, یہ مطلب آپ نا اللہ کا بلکہ شکر ادا کرنا ہے ہم نے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں, ہمارے اندر جو مطلب بیڈ ہیبٹ ہم کو نکال سکیں اور ہم اچھا بن سکیں. اس مقصد کیونکہ ہم نے, اگر آپ اس آیت کو فوکس کر لیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے ٹو, کل کی کتاب لا ریب للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں. تقوی والے ظاہر ہم لوگ ہیں. جی وی ہیو ٹو بیہائنڈ. جی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسٹاپ ہو, ہم نے تو ابھی کچھ سہا ہی نہیں. جی یہ ابھی آپ یقین کریں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو آیات حضرت علی, ابھی مجھے غالباً صحیح صحابی کا نام ہے, حضرت علی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس آیت کی تفسیر یا سب کچھ پتا کرنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے پتا ہے کون سے مقام پر کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے نا. اور یہ جتنے صحابہ کرام ساتھ تھے, ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ سیرہ پڑھیں گے صحابہ کرام کی زندگیاں کے بارے میں پڑھیں گے, اور جیسے ابھی دور خلافت کا جیسے استاذ جنتا ہے, تو واقعی ہمارے بھی شرم کی بات, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کا دور کتنے سے کتنے اس کی لمٹ تھی, انہوں نے کیا فتوحات کی تھی, کیا کچھ آیا تھا نا. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عجیب حال خوش فہمی سے نکال دیا آج کی تفصیل میں. جی جی ہاں جی الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو لے رہے ہو. زندگی میں ہم اسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں جس کو ہم گول بناتے ہیں. جی مے ایز ویل میک اور گول ٹو بی آلویز بی وتھ قرآن انشاءاللہ. یہی ہے نا, دیکھیں ہم سب لوگ جو ہے نا ایک اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا. وی ہیو ٹو گون تھرو دس لائک بلال تنہا, بٹ وی نو سو مینی پیپل ان دا ورلڈ گوئنگ تھرو دس, سو وی شوڈ بیکم ابو بکر اینڈ سیو دا پیپل انشاءاللہ. اگر ہم ابھی گھر میں بیٹھ کے کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے رشتے دار سب کے لیے کریں تو ضرور تمام مسلمین کے لیے جو اس وقت مشکلات میں ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس ہر وقت, اب تو میڈیا ذرا گلوبل ولیج یہ دنیا بن گئی ہے, اس میں ہمارے پاس جیسے ایف بی پہ ہم لوگ ہیں, فیس بک پہ ہیں, یا جس طریقے سے بھی آپ کے پاس موبائل کی سروسز موجود ہیں, نیٹ سے آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ نیوز ملتی رہتی ہے, اور اس میں جس وقت مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, بچوں کو حادثے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے تو ذرا ادھر بیٹھ کے ہم ایک تو دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی پیدا کروائے, کیونکہ ہم لوگ اتنے مزے سے اتنے آرام سے گھر بیٹھ کے دیکھیں قرآن کا جو علم لے رہے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم بولیں جی ہمارے لیے یہ مشکل ہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے نا. جی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر طرز کھانا چاہیے. جی دس از میکنگ اور ریلائز ڈیٹ اوور پرابلم آر ٹو اسمال. جی بالکل بالکل صحیح ہے. جی ایک سازش نے بہت اچھی بات ہے جو میں نے نوٹ کی تھی آپ لوگوں نے کی ہے, انہوں نے کیا کہا تھا, اے ٹو زی میں جو ابھی تک ہم نے قرآن ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ تک, یہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی تازہ جی کی طرف سے ضرور رکھیے گا. ہم نے آپ کو جو میں آپ کو بول رہی تھی نا پریزنٹیشن کے لیے اور ایکٹیویٹیز کے لیے, اس چیز کو بھی ضرور مینشن کیجیے گا. یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ نے سورہ بقرہ میں سن ٹاپک کو نوٹ کر لیا, رائٹ ڈاؤن کر لیا, بلکہ اس کو ایز اے مطلب آپ ای میل بھی ادھر فارورڈ کر دیں گے, مطلب اگر اس کو ایز اے پریزنٹیشن بنا کے اس کی اگر آپ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاری ہو. نیکسٹ اسٹوڈنٹ آتے جائیں گے وہ اس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے نا. یہ ضرور کیجیے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا ایک اور کیا کیا سیکھا. یہ تو ہے زندگی کا مقصد, زندگی میں چیز کا مقصد بناتے ہیں جیسے جی وی شوڈ فالو دین اسلام فرام اے ٹو زی کمپلیٹلی ناٹ پی کین چوز. جی بالکل انشاءاللہ تو ایسے کریں گے. پھر ہے آور گولز ڈیفائن آور رولز, یہ بہت اچھی بات ہے, میں نے بھی لکھی ہے بلکہ میں نوٹس لے دی ہے کیونکہ اور ہائی لائٹ میں نے کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا ہی نہیں پتا. جی کمپلیٹ سبمیشن انشاءاللہ اسلام کو دل سے اپنائیں نہ کہ جذبات سے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہی کریں گے ہم لوگ. اور جی آگے دیکھیں کیا ہے اس میں, ایک اور چیز تھی جو ہاں یہ بھی اسلام کو یہ جو ہے نا استاذ, مجھے خود واقعی مجھے بھی اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کو ٹیکسٹ کے ساتھ جو اکٹھا کیا ہے تو مسلم بخاری پتہ ہے ہماری سے جو زیادہ اتھینٹک ساری ہی کتابیں ہیں لیکن جو صحائی ستاں کو سکس بکس ہیں تو وہ جتنی ہیں جیسے غیر مسلم جو ہے مسلم بخاری یہ تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا نا, ان سب کو کون سی بک میں اکٹھا کیا, مفتاح القنوز السنہ کے نام سے غیر مسلم نے ان کو اکٹھا کیا. واقعی جی ایز وی گیٹ بینیفٹ فرام 2013-2014 ویب سائٹ. جی بینیفٹ 2012 جو ہے نا وہ بھی ضرور لیجیے گا. 2012 کے اسٹوڈینٹس بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے جتنے بھی مطلب آپ کو ابھی مطلب اپ ڈیٹ ہو کہ وہ جو تھوڑا سا پرابلم ہو رہی تھی نیٹ میں اس میں جو ہے نور القرآن کی ویب سائٹ وہ اب الحمد للہ میرے حال میں کافی انہوں نے مطلب کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ونس اللہ ہیز گیون یو دا گائیڈنس اینڈ دین یو ٹرن بیک ان ٹو کفر then Allah will punish you even more than kafir. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی مرتد ہی وہ لوگ جو پلٹ جائے ایمان کے بعد. جی کفر کرنے والوں کے لیے اس دنیا کی کوئی جنت بنا دیا گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, پارٹ ٹائم مسلم سے فل ٹائم مسلم بنانا ہے. جی انشاءاللہ تعالی وی شوڈ ناٹ بی اشیمڈ آف آور ریلیجن ان فرنٹ آف نان مسلم. جی یہ جو بھی استاد نے بتایا نا جیسے اسکارف لینا کیپ کرنا, انشاءاللہ جیسے آپ آیات پڑھیں گے آہستہ آہستہ آپ میں چینجنگ آتی جائیں گی کہ گراؤنڈ اسٹاف میں باہر جانا عجیب سا لگتا ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور ہمارے مطلب گھر والوں کو بھی عجیب لگے گا. جیسے استاد نے کل پرسوں بھی بتا رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ان کے رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے میں اب جیسے آج بلکہ کہہ رہی تھی کہ میں تو بھی اسلام تھا پورے کا پورا لوں گی جب میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، یا بچیاں گئے جی ہماری، ہم نے میں نے اتنے میرے شوق ہے، میں تو مہندی بھی لگانی ہے، اپتن بھی لگانا ہے، میں نے دلہن بننا ہے. دلہن تو بنیں گے لیکن اس کو لمٹ کیا ہے اس کو ہم کراس نہیں کریں گے. اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو ہم اچھے طریقے سے خرچ کریں گے. جی ٹھیک ہے. اور سب سے جو آخری آیت میں کہ کس کیا خرچ کرنا ہے، اس میں کیا سمجھ آئی ہے؟ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا دین پر آنے کے بعد تو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. نو باڈی از اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تھاٹ وی ول بی جج آن آور ڈیئر. ان شاء اللہ ایمان کے راستے میں آنے کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی لاسٹ آئی میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو بریک دیتے تھے. ایک منٹ میں جلدی سے مجھے بتائیں لاسٹ آئی جو ابھی استاذہ جی نے جو بتائی ہے اس میں کیا سیکھا ہے آپ نے، کہ کیا خرچ کرنا اور کس پہ خرچ کرنا ہے. جی کیا سمجھ آئی اس آئے سے؟ تو جلدی جلدی مجھے ایک ایک سینٹینس جلدی لکھیں. یس آلونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ تم کیا خرچ کرو. ہاں جی وہ سب کچھ ضرورت سے زیادہ ہو. جی بالکل. کیا لیکن ایک اور چیز ہے، یہ تو ہو گیا نا مطلب زیادہ ضرورت، لیکن والدین کے لیے کیا وہ بھی ساری سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ اپنے مال کو جمع کر کے نہ رکھیں. جی بالکل. We are employee of Allah company. Our job is to spread the knowledge of Deen. Allah says you do that, you take care of your house and your food and other expenses. جی سب سے پہلے پیرنٹس تھی بالکل الحمد للہ، لیکن نہ خود فقیر ہو جائیں. جی ان شاء اللہ ایسا نہیں کرنا، یعنی کہ لمٹس میں رہ کے اپنا سارا کچھ دے کے یہ نہ ہوگا اپنے لیے نہ بچے آپ خود آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے. جی مال ضرورت کا لیکن باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں ایکسٹرا. یہ ان شاء اللہ آپ کو ڈیٹیل سے آگے بھی آیات آتی جائیں گی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے. ابھی آپ کیسے ہیں کہ 15 منٹس کی بریک ہے، تو ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اتنا اچھا آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اسی طرح کرتے رہیں، دوسروں کو بھی ضرور موٹیویٹ کریں کہ وہ ضرور اس قرآن کو سیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدل رہا ہے. آپ اس کو رجسٹریشن نہیں کروا رہے ان کو بولے ایز اے لسنر ہی جوائن کر لیں، ضرور کریں، یہ آپ کے لیے بہترین سطح جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کی بریک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کی تجوید کا سیشن ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده،
حبيبتان إلا الرحمن، إلا الرحمن، خفيفتان. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
الله تعالى أنزله معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرفها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا وان تجعلي محكما في امرنا وثقي بوعد الله ان يتحققا يا امتي القران حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئ شرفا وأضيئ ضيئ بتراتي للقراه وأضيئ تلحف ظهيا حلق الذكر الريان
أفوى تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ آپ لوگوں کی پرے کور ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھاگ بھاگ کے واپس آ رہے ہوں گے کیونکہ میرے تصور میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ جب بریک ہوتی تھی اپنی کلاس کے لیے تو اٹھتے تھے کوئی ضروری کام کیا چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کے کسی طرف مصروف کیا اور 15 منٹ جب گزرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ہم اپنی لبیک سے رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھاگنا ہمیشہ جاری رکھے، کبھی نہ ہو کہ ہم اب چاہے وہ نماز کے وقت کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو، قرآن سیکھنے کے لیے ہو، یعنی ہر قدم جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگنے والا ہو جائے. اور جیسے کہ آج کی آیات بھی بہت خوبصورت تھی اور آپ سب لوگوں کے میں اوپر کمنٹس دیکھ رہی تھی کہ اب آپ کی نیکیوں میں بڑھنے کا سیزن آ گیا، بڑھوتری ہے آپ لوگوں کی اس میں، کہ اب آپ کا دل کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے، مال سے بے رغبتی آئے گی، دنیا ضرورت کے لیے اور آخرت نقد لینے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بیلنس کر سکیں گے. تھوڑا وقت لگتا ہے، کبھی بھی گھبرائیے نہیں، کیونکہ جو شروع کے پارے ہیں اس میں احکامات بھی زیادہ ہیں، لیکن پھر آگے ہمیں طریقہ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کرنا ہے، ان اصولوں کو کیسے لاگو کرنا اوپر. اور پھر جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھ دی ہے وہ ہمیں خود ہی راستے بھی دکھاتا ہے، کہاں ہم غلط ہیں کہاں صحیح ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اپنی نیت اس کو ہمیشہ خالص رکھیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی اور آخرت کی جنت کو پانے کے لیے پورے دل اور ایمان کے ساتھ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. تو شروع کرتے ہیں، اب ہماری تجوید کا ٹائم ہے اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ اپنا ذوق اور شوق دکھانا ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا بہترین طریقے سے یہ ہماری سب سے پہلی کوشش ہونی ہے، اور پھر اس کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے. جب ہمیں رولز کے ساتھ تجوید کے قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ قرآن ہاتھوں سے نہ ہٹے. اپنے مصحف کھول لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں سورہ
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آیت نمبر 208 سے لے کر 214. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مس مستهم البأساء
مستهم البأساء
والدغواء
والدغواء
وزلزلوا حتى
وزلزلوا حتى
يقول الرسول
يقول الرسول
والذين آمنوا
والذين آمنوا
معه
معه
متى نصر الله
متى نصر الله
ألا إن نصر الله قريب
ألا إن نصر الله قريب
نصر الله قريب
نصر الله قريب
يسألونك
يسألونك
ماذا ينفقون
ماذا ينفقون
قل ما أنفقتم من
قل ما أنفقتم من
خير فللوالدين
خير فللوالدين
والأقربين
والأقربين
واليتامى
واليتامى
والمساكين وابن السبيل
والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا
وما تفعلوا
من خير فإن الله
من خير فإن
به عليم
به عليم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير سيسي تحريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ؟ جی تجوید کی کس کس نے پریکٹس کی ہے ساتھ میں؟ جی اس کے لیے تھوڑا سا جس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو آپ کے پاس جی ون ٹائپ کر دیا الحمدللہ. یہ ضرور کرنا ہے کہ پین یا لیڈ پینسل پاس رکھنی ہے جب آپ سن رہے ہوں گے تو ایک ہی ورڈ پہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے. ہاں جی پینسل کے ساتھ بالکل کیونکہ بعض بعض دیر ہے ہم لوگ اس کو پیش پڑھ دیتے ہیں زبر کو کچھ کر دیتے ہیں تو وہ اس کو آپ پھر سرکل کر سکتے ہیں نا. پینسل کا یہ ہے کہ وہ ریز بھی ہو جاتا ہے. جی ابھی ایسا ہے کہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا آپ کبھی ایک لے لیتے ہیں ایگزام یہ ہے کہ آپ کو مائک لینا تھوڑا سکھائیں گے. ہاں جی اور مائک کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں کہ آپ نے ابھی جو ہم نے آج کی جتنی بھی آج تھوڑا سا مطلب ہم نے قرآن کر لیا ہے پڑھ لیا ہے اس کی آپ نے تھوڑی تھوڑی فیلنگس ٹو منٹس ون منٹس تھری منٹس کی نا شیئر کرنی ہے. کیسے کریں گی آپ کے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ آن ہیں لیپ ٹاپ کیونکہ میں لیپ ٹاپ سے بتاؤں گی آپ کو جو میرے پاس ہے ہینڈ ریز کریں اس کو مطلب آپ ہینڈ ریز کریں گے تو آپ کو انڈٹ کر دیا جائے گا پھر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گی مائک لینے کا وہاں پہ آپ جو ہے دو آپشن ہے نا مائک لاک کرنا اس کو آپ مائک دو آپشن میں جو ہے نا لاک مائک آن پہ کلک کریں گی تو مائک جو ہے آن بھی ہو جائے گا اور لاک ہو جائے گا پھر آپ کو اس کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے. جی کون کون آئے گا مائک لینے کے لیے ٹھیک ہے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آئی ول شاباش بالکل سب آئیں ضرور آئیں اور یہ تھوڑی سی آپ کی ہچکچاہٹ ختم ہو تھوڑا سا آپ کو ہیزیٹیشن جو ہو رہی ہے کہ مائک کیسے لینا ہے ٹھیک ہے. عائشہ میں عائشہ ہی نام ہے آپ کا اے کے 03 آپ آئیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں ٹھیک ہے. جی واٹ ڈو وی ہیو ٹو سی اپنی فیلنگس جیسے ابھی آپ ریٹن ایز اے ریٹن لکھ رہے ہو اسی طرح آپ ابھی بتاؤ. جی عائشہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں پھر آپ کو ساتھ بتاتی ہوں ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا دوبارہ سے بتاتی ہوں، 8803 ہینڈ ریز کریں، آپ کو ان ڈاٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر مائک کا آپشن آ رہا ہے نا، مائک کیسے لینا ہے وہاں پہ، ہاں جی مائک کو آپ پریکٹس کریں، اس کو دو دفعہ کلک کریں، اس طرح اس کو پریس کر کے بات کر سکتی ہیں، اس کو ان لاک کریں گی تب بھی آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو آپشن آتے ہیں نا اس میں نا، پوش ٹو ٹاک، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ پہ کہہ رہے ہو جہاں پہ مائک لینا ہوتا ہے نا وہاں پہ ساتھ لکھا ہوا ہے نا پوش ٹو ٹاک، پھر اس میں ایک دوسرا ہے لاک مائک آن، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کو کریں گے نا پھر آپ کو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایم سوال جی نگت سوال میں آپ مجھے نیم نہیں آ رہا، آپ ایسے ٹرائی کریں، ایک بھی ٹرائی کریں، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں، جی میں اب مائک آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پلیز،
جی آپ میری سے بات سن رہے ہیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاء ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ایم سوال، الحمدللہ، اچھا آپ نے جو مائک لینے کا آپ کو تھوڑا سا پریکٹس ہوئی ہے؟ اچھا ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے، جب بھی آپ نے اگر آیت سنانی ہے، کچھ بھی سنانا ہے، یہ ضرور اناؤنس کریں کہ آگے سے جو آپ کا سن رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ آپ کیا کہنے لگی ہیں، کیا کہنے والے، ٹھیک ہے؟ نمبر ٹو، اگر آپ نے جو آیت سنا رہی تھی اس کو بتانی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر جو آپ سنا رہے ہیں 209، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہے کہ جو باقی سن رہے ہیں ان کو آسانی ہوگی، فوراً سے آپ نے قرآن کھول لیں، ٹھیک ہے؟ جی نیکسٹ، آپ نے جو بھی شیئر کرنا ہے جلدی سے، ہاں جی این کے 20، آپ کو کیسے کرنا ہے، ہینڈ ریز کیا، ابھی مائک جو ہے چھوڑتے دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جزاکم اللہ خیر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی الحمدللہ، مجھے آج کی تفسیر جو تھی وہ بہت پسند آئی، بہت ہارڈ ٹچنگ تھی، اس کے بارے میں اپنے ویوز شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی جو ہمیں کتاب دی ہے تو اس پہ ہمیں پوری طرح سے عمل کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم پک اینڈ چوز کریں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم چوز کریں، اور جس میں جہاں ہماری انا کا کوئی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ہو جائے، وہ اس کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو ہم کہہ دیں نہیں جی یہاں پر ابھی نہیں ہم کر سکتے. خاص طور پہ جو میم نے بات کی کہ شادیوں میں
لوگ بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں. ویسے تو مذہبی ہوتے ہیں لیکن شادیوں میں جو ہوتے ہیں وہ بالکل سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس بات سے بہت زیادہ مجھے یہ بالکل اندر سے کھرچ دیا جیسے سب, اور سب الحمدللہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا. اور انشاءاللہ اب ہم اس پہ پوری طرح سے عمل کریں گے. اور میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہینڈ ریز کیا ہے نا, تو دیکھیں ساتھ میں پھر وہی آپ کو جو ابھی ہو رہا ہے نا, جو مائک کا آ رہا تھی آپشن, اس میں جو پش ٹو ٹاک ہے اور لاک مائک آن. پش ٹو ٹاک کریں گے تو آپ کو اس کو پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے نا, اس میں دو آپشن آ رہی ہیں. تو وہ جو ایرو کو آپ نیچے جو ہے اس پہ جائیں گے, لاک مائک آن پہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی سی ہو جائے گی پریکٹس. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ K02 آپ پلیز آ جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ بہت سے اسٹوڈینٹس کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آئی تھنک یہ بہتر ہوگا ایک ویڈیو بنا کر جس میں سکھا رہے ہوں کہ مائک کیسے لیتے ہیں. تو آپ سب اسٹوڈینٹس کو ای میل کر دیں کسی دن, تو شاید ان کو پھر ان کے لیے یہ ہو جائے گا کہ انہیں لینا آ جائے گا مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویڈیو پہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اور ایک اور کام کریں نا, گوگل پہ اگر آپ کریں ہاؤ ٹو ٹیک مائک, مطلب پل ڈا کے آپ کیسے لے سکتے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی. چلیے ہم کوشش کرتے ہیں آپ جو ہے جو اس میں میسج کر دینا جی. اور سائرہ زاد آپ نے جو ہے آپ کی جو ہے تھوڑی سی جو ہے میسج میں نے آپ کا کر دیا تھا, تو آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ کی رہتی ہے پے ہارڈیوز جو کمپلیٹ کرنے کے لیے نا رجسٹریشن کے لیے, وہ آپ کی تھوڑی سی فارمیلٹیز رہتی ہے, وہ پلیز ضرور آپ کمپلیٹ کر دیں تو آپ کو جو ہے آئی ڈی ایشو ہو جائے گی. جی 3 منٹس ابھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے NQ33 آپ ٹرائی کریں مائک کو. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھوڑی آپ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. جی سب پرابلم وتھ نیٹس آئی ایس. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک کام کیوں نہیں کرتے, اگر آپ کی کسی سے پلٹ آپ اس طرح بات ہوتی رہتی ہے کسی سے بھی, کوئی اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں مائک لینا اگر آپ کو آ جائے اس کے لیے. اس لیے ابھی میں نے یہ ہم نے تھوڑا سا یہ رکھا ٹائم کہ آپ کو میں تھوڑا سا مائک کی پریکٹس ہو جائے. دیکھیے ریز ہینڈ لکھا میں نے, میں جب بھی مائک دیکھے میں لیتی ہوں تو میں نے پہلے ریز ہینڈ پہ کلک کرتی ہوں تو میرا شو ہو جاتا ہے کہ میں نے ہینڈ ریز کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مجھے مطلب ایک آپشن ساتھ ہی اس کے جو رائٹ سائڈ پہ ہی ہے جو ہے نا اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہے مجھے نا کہ تم مائک لینا, اس میں 2 آپشن آ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے اس میں ایک آتا ہے مجھے پش ٹو ٹاک ہے، نمبر ٹو ہے لاک مائک آن. ٹھیک ہے، پش ٹو ٹاک کریں گے تو مجھے پریس کر کے رکھنا پڑے گا زیادہ دیر، اس سے بندہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. لیکن لاک مائک آنکھ سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ آرام سے ریلیکس ہو کے بات بھی کر سکتے ہو اور اپنے ساتھ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہولڈ ٹو ٹاک کریں گے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو مطلب تھک جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، اس طرح لاک جو مائک آن کر دیں گے اس کے لیے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اچھا ایسے کرتے ہیں، ابھی جو ہے آپ کو کتاب و طہارا پہ تال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا نا تو تھوڑا سا ہم ٹائم نکال کے، کیونکہ ویڈنیسڈے کو آپ کی جو ہے ٹیچر کے ساتھ جو ہے تجوید کی ٹیچر کے ساتھ آپ کا ہوگا ان شاء اللہ لائیو سیشن ہے، تو اس کے لیے پلیز کوشش کریں اگر فور ڈیز میں بھی کسی طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی مائک لینے کی. تھوڑا سا اس کو مطلب دیکھنا سیٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے.
حالت جنابت میں
جنابت کے مسائل الجنابت. اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی بہتر ہوگی. بعض صفحہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو جاننا انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اور ایک دوسری کیفیت پھر کیا ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں خود سے نہیں معلوم ہوتی ہیں صحیح ذرائع سے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جس میں سے بعض پھر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو چیپٹر اب ہم پڑھنے والے ہیں یا بات کچھ اور، ان کو سنتے وقت آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنی پرائیویٹ باتیں ہم کھلے عام کیوں پڑھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام صرف عبادات نہیں سکھاتا، یہ ہمیں زندگی کا ہر طریقہ سکھاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ کچھ ایسی ضروریات لگی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ہے. میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا بڑی بات تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کے بغیر انسان کو کام کرنے کے قابل کر دیتا. لیکن یہ جتنی چیزیں اب ہم پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں انسان کی عاجزی، بے بسی اور اس کے اندر اگر کوئی کبر یا تکبر بھرا ہوا ہے تو اس کو توڑنے کا ذریعہ بھی ہے. کہ جو انسان اتنی نجاستوں کا مجموعہ ہو یا اس کو کچھ ایسے کام کرنے پڑے کہ جو وہ کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے انسان کو تکبر کرنے کا کہاں حق ہے؟ اور اللہ کے آگے انسان کتنا چھوٹا ہے اور اس کو چھوٹا بن کے ہی رہنا ہے. تو اس لیے اس کو سنتے وقت کلاس روم میں اگر آپ سن رہے ہیں تو بہت ہی ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے. کسی کا ہنسنا یا کوہنی مارنا یا اپنے ساتھ والے سے کوئی بات کرنا، اس کو اجتناب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سننے کا بہترین طریقہ یہ کہ جتنی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ سمجھیں کہ ابھی میری عمر کے مطابق اتنی ہی کافی تھی. اس کو بعد میں کسی اور سے کریتنا یا پوچھنا بتانا، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. پھر اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اگر ایسا سوال ہے کہ جو بالکل کسی کا پرسنل لیول کا ہے، تو سب کے بیچ میں یہ کہہ کر کہ میرا یہ مسئلہ ہے، سوال پوچھنے سے اجتناب کیا جائے. اگر ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو ہے جب بھی اس قسم کے سوالات پوچھتے تھے تو عموماً کنائے کے ساتھ پوچھتے تھے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم خواتین ایسی بات کرتی کراتی ہیں اور یہ چیزیں پھر آگے بھی جاتی ہیں، تو کچھ اور بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اتنی کھلی باتیں عورتیں کیوں کریں. تو آپ دیکھیے کہ یہ باتیں سب سے پہلے جس سے پہنچی وہ بھی ایک عورت ہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی ازواج مطہرات ہمیں پہنچتی ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حدیث ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی ہیں. تو انہوں نے سکھائی، اور یہ یقیناً ایک ملک کام ہوتا ہے اور ہر ایک اس کو بھی نہیں سکتا، تو جب انہوں نے اس چیز کا فائدہ دیا امت کو تو ہم کیوں محروم ہیں؟ سیکھنی نیت ہوگی تو اللہ انسان اس سے بہت کچھ سیکھے گا. باپ کا نام ہے جنابت کے مسائل الجنابت. جنابت کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ احتلام یا جمع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں. اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جیم نون با اس کا روٹ ہے. جم کہتے ہیں کروٹ کو، ایک سائڈ پہ رہنا. اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اجتناب کرنا، وہ بھی اسی سے ہی ہے. کسی چیز سے اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ ٹو اوائڈ، کسی چیز سے اوائڈ کرنا. تو جنابت وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان نماز اور قرآن سے الگ ہو جاتا ہے. اس کے لفظ کی وجہ بتا رہی ہوں کہ آخر اس کو جنابت ہی کیوں کہتے ہیں. اس کو جنابت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں نہ ایک انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن پڑھ سکتا ہے. اور خاص طور پہ یہ کیفیت احتلام، احتلام کہتے ہیں جسم سے ڈسچارج ہونے کو، ویٹ ڈریمز کو احتلام کہتے ہیں، اور جمع انٹر کورس کو کرتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق. تو ہم اس میں سے کچھ مسائل دیکھیں گے. مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو. اس کی وضاحت آگے آئے گی، پھر وہاں اس پر ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی ویٹ ڈریمنگ. مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. مزی کیا ہے؟ کہ بغیر کسی وجہ کے ہی جسم سے کوئی بھی ڈسچارج ہونا. جیسے خواتین میں کچھ لوگوں کو لیکوریا یا اسی طرح کی سیکریشنز کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح مردوں میں بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو مزی اس کو کہتے ہیں. مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرم کا دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہے. ان علی ابن رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مزاء فکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتودأ. رواه مسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، کہ جسم سے کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو، بغیر خواہش کے، شہوت کے، کسی ڈیزائر کے ہو یا اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کی وجہ سے وضو ہی کافی ہے، یعنی اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کیا جا سکتا ہے. اسی سے بھی ملتے جلتے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، جس کی ان شاء اللہ تعالیٰ چیپٹر کے آخر میں ہم بات کریں گے. آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں، پھر جب ایک ہی موضوع پہ آپ مختلف احادیث سن لیتے ہیں تو بعض دفعہ ایک بات جو یہاں اٹھتی ہے وہ اس کا جواب اگلی حدیث میں آ جاتا ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ حضرت علی نے یہ سوال کیوں پوچھا اللہ کے نبی سے. عمل کی بات کیا پتہ چلی کہ سوال تو پوچھنا ہے، براہ راست حیا مانے ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ان کے سسر تھے اور داماد اور سسر کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں منایا. عام طور پہ کسی دوسرے کا کوئی سوال پوچھنا ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہاں سے ایک اور ذہن میں چیز آتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا سوال خود پوچھنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، نکاح کا، طلاق کا یا کوئی اور معاملہ، لیکن اس قسم کے معاملات کے جس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جہاں حیا کی بات ہے، اور خاص طور پہ اگر پوچھنے والا ایسا رشتہ رکھتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد سے پوچھ رہی ہے یا مرد کسی عورت سے پوچھنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا کوئی عالم ہے آپ کے شہر میں یا آپ کنہیں کو جانتے ہیں، اب اپنا مسئلہ براہ راست پیش کرنا تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہیں، تو آپ پھر ان کی وائف جو ہے ان کو اپنا مسئلہ پورا بتا کے کسی ایسے طریقے سے پوچھ سکتی ہیں کہ وہ پھر ان کو پوچھ لیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دین کے اندر حیا کا کتنا اہم مقام ہے. بیوی سے صحبت سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو أن
أحدهم
إذا أراد
أن يأتي
أهله قال
بسم الله
اللهم جنبنا الشيطان
وجنب
الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری سوالات کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس ایک بات میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی. پہلی بات ہے صحبت. صحبت یہاں کنایا ہے انٹر کورس کا، مباشرت کا. مباشرت کہتے ہیں ساتھ سونے کو، بشرا سے، یعنی جس میں کوئی بھی تعلق بعد میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے جمع، جو خاص طور پر انٹر کورس کے لیے. تو ادھر لفظ صحبت قابل غور ہے کہ کبھی بھی انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ضرورت پیش ہو سکتی ہے تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. کب مانگی جائے گی؟ پہلے سے مانگ لی جائے گی، کیونکہ کچھ انسان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو مشکل ہوتی ہے. تو کوئی بھی شوہر اور بیوی اس کو اگر اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور اگر وہ موقع نہیں بھی آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دعا بہت خوبصورت ہے. پھر اگلی بات یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں عموماً اولادوں کے بگاڑ کا شکوہ کیا جاتا ہے. آپ سوچئے کہ جن بچوں کی پیدائش کے وقت ہی اگر ہم نے یہ دعا نہیں مانگی تو آج اگر وہ ہم سے زیادہ اپنے نفس کی اور شیطان کی بات مانتے ہیں تو اس میں ان معصوموں کا کیا قصور ہے. ہر ایک سے سوال ہے جو شادی شدہ ہے کہ کیا اس کو یہ دعا آتی ہے، اور کتنوں کو جو آتی ہے کیا وہ اس وقت پہ پڑھتے بھی ہیں. ہر ایک پوچھے اپنے آپ سے. اور جن کے بھی یہ کیفیت نہیں ہوئی ان کے لیے ایک اچھا ریمائنڈر ہے، اس دعا کو رکھا جا سکتا ہے، لکھ کے یاد بھی کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم وقت سے پہلے بھی تو مانگتے ہیں. ہم صبح شام کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت دے، حالانکہ ابھی دنیا میں موجود ہیں اور وہ تو موت کے بعد ملے گی. اس لیے کسی ایسی دعا کا پڑھنا یا یاد رکھنا جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. پھر اگلی بات یہ کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں ولگر قسم کے اور بےہودہ مذاق تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، لیکن کون ہے جو لڑکے اور لڑکی کو اس سے پہلے اس قسم کی باتیں سکھا سکے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے جو دین آیا وہ اسی لیے خوبصورت ہے کہ وہ پریکٹیکل دین ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اولاد ملے گی کہ نہیں. اس سے انسان کی بے بسی کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے ٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں چاہے وہ 100% شیور نہ بھی ہو کہ وہ ہوں گی، پھر بھی انسان اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہے. اور یہ شیطان کا یہاں کیوں تذکرہ آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان اس عورت کے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھوکا دیتا ہے، جیسے پسلی ہوتی ہے رب، اس کے اندر کوئی چیز چبھونا. اور بچے کا جو رونا ہوتا ہے یہ اسی چبھن کا ذریعہ ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ایک صحابی تھے عمار بن یاسر، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دو بچے جو ہیں یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نانی کی دعا پا چکے تھے، سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ آتا ہے. انہوں نے حضرت مریم کی ولادت پہ دعا کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جو بھی پیدا ہوگی یا بچے کو اور اس کے بھی جو بچے جب ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت نانی ہوگی کہ نہیں، لیکن اس نے اتنی حکمت عملی کا ثبوت دیا کہ پہلے سے دعا مانگ لی کہ اس کے بچوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح عمار بن جاسر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے، یعنی جب کہ ان کی ماں حمل سے تھی، تو دعا مانگی تھی. یہ حضرت سمیہ کے بیٹے تھے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے اقدامات کرے تو بہتر ہے. آج کے دور میں دیکھیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کو ویکسینیشن شروع ہو جاتے ہیں، انجیکشنز لگتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا جرم جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہمیں کمی فکر ہے۔ پھر اس سے شیطان کی کمٹمنٹ بھی پتہ چلتی ہے۔ اس نے جو پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو آج تک اس کے اندر کتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا دیکھ لوں گا، ذرا بڑا ہو لے پھر بہکا لوں گا۔ ہم تو شاید اتنے اس کے بچے کے منتظر ہو نہ ہو، لیکن وہ پورے طریقے سے اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ ان ابی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتودا رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک دفعہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو چکا، اب ان دونوں کے اوپر غسل واجب تھا، لیکن ابھی وہ غسل نہیں کر چکے، کچھ وقت گزر گیا، تو دوبارہ اگر وہ اسی کام کو کرنا چاہیں تو پھر بیچ میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہیں پسندیدہ، لیکن فرض نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جنابت کی جو حد ہے نا، کہ کوئی کب اس کا غسل کرے، یہ اگلی جو بھی اس کام کے بعد والی اگلی نماز ہے۔ کوئی ایک نماز نہیں لیٹ ہو سکتی کہ ہم اس کیفیت میں تھے تو اب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ پسندیدہ تو یہ ہے کہ انسان جتنی جلدی اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتے ہیں، اور زندگی کا نہیں پتا، کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کیفیت میں دنیا سے جائے کہ وہ ناپاک ہو۔ لیکن دین رخصت کا دین ہے، سہولت کا دین ہے، کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے بعد سونا بھی چاہتا ہے تو وضو کر لے اور بعد میں نماز سے پہلے غسل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ یعنی ہر طرح کا عمل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ بھی چیز ایک بہت ہی پیاری ہے کہ آپ اپنے لیے ہمیشہ عزیمت کا راستہ لے سکتے تھے کہ فوراً وضو کریں، اور اگر آپ کو ایک سے زائد بار اس کی حاجت ہے یا آپ کو ایک سے دوسری بیوی کے پاس جانا ہے تو آپ ہر موقع پہ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں۔ لیکن آپ بعض صفحہ وہ کام کر کے دکھاتے تھے جو امت کے لیے پھر حجت بن جائے، امت کا کمزور سے کمزور شخص بھی اس کو کر لے، یہ نہ سوچ لے کہ اب مجھے بھی وہی کام کرنا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب پانی کسی بالٹی یا ٹب میں ہے اور اس وقت کوئی اس سے پانی سے وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کیونکہ لمیٹڈ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں یہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ ٹیپ واٹر ہے تو اس میں ہاتھ تو آف کورس دھوئے جائیں گے، اور باقی طریقہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودا منہا او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی, اے اللہ کے رسول, میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانی جنبی نہیں ہوتا. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی اور ترمذی نے روایت کیا. اس سے ایک بہت ہی معروف خیال جو ہمارے ہاں ہے اور وہ کیا ہے کہ ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں. بعض دفعہ حیض والی عورت کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے, بعض دفعہ نان مسلم کے ہاتھوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھوں پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی, کیونکہ اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کے غسل کرنے لگا ہے تو بجائے اس کے کہ گندے ہاتھ اس پانی میں ڈال دے, پہلے سے کسی بھی طرح پانی لے کر ہاتھوں کو دھو لے. ایک دفعہ جب ہاتھ دھل گئے, اس کے اوپر اگر کوئی نجس چیز لگی ہے وہ صاف ہو گئی, اس کے بعد اس پانی سے غسل کر لیا جائے اور کچھ پانی باقی رہ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس وقت برتن کتنے کم تھے. پیچھے ہم نے ایک مسئلہ دیکھا تھا کہ جس میں غسل کرتے ہوئے اس میں آٹا بھی لگا ہوا تھا, اور اگلی بات یہ پتہ چلتی کہ پانی کتنا کم تھا. ایک فرد جو ہے وہ غسل کر چکا ہے اور دوسرے کو بھی اسی سے ہی غسل یا وضو کرنا ہے. آج ہمارے پاس کتنی پانی کی کثرت ہے, کبھی ہم نے اس چیز کو نعمت تصور کیا؟ پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے بچے ہوئے پانی سے بیوی اور بیوی کے بچے ہوئے پانی سے شوہر بھی غسل کر سکتا ہے, اور یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا. تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا. حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا, سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینۃ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے, چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے, جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میں حالت جنابت میں تھا لہذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ نے فرمایا, سبحان اللہ, مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس میں بھی کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کیفیت میں تھے, اللہ کے نبی کو خود سے اس کا نہیں پتا چلا, آپ غیب نہیں جانتے. دوسری بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور عقیدت اس سے پتہ چلتی ہے کہ حالانکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے عزت کے تحت یا آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے آپ کے پاس اس حالت میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کا سبب پوچھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی استاد یا کوئی بڑا کسی کو دیکھے اور وہ بغیر بتائے اٹھ کے کہیں چلا جائے یا کوئی حرکت کرے تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں گئے یا آپ کیوں گئے. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا, اس سے مراد کیا ہے کہ ایک ظاہری نجاست جب جسم سے اتر چکی ہے تو اس کے بعد مومن ناپاک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے دل نے لا الہ الا اللہ کی سچائی کو سمجھا, اور وہ اپنے عمل سے اس کلمے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اب اس بات کو کہتے اور کرتے ہوئے کچھ بات جو انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بات آئی ہے کہ ایسی پابندیاں دین میں لگا لینا کہ جس کی وجہ سے دین ناقابل برداشت ہو جائے، بوجھل ہو جائے، اور آپ ہر وقت لوگوں سے یہی پوچھتے پھریں سلام کرنے سے پہلے، مسافہ کرنے سے پہلے، آپ پاک تو ہیں، آپ نے صحیح وضو کیا تھا، آپ نے غسل کیا تھا. دیکھیے اس کو ہمارے ہاں آج بہت دین سمجھا جاتا ہے، اس کو لوگ اتنا زیادہ اچھالتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو گلٹ میں فیل کرتے ہیں کہ ہائے یہ کتنے محتاط ہیں. دیکھیے احتیاط اپنے لیے بہت اچھی ہے، اور دوسرے کے لیے جہاں کوئی ایسی چیز دکھتی ہے کہ جس سے انسان کے اپنے دین پہ حرج آئے اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا انسان ہے، اس کو شرمندہ کرنا، اس کو اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرنا یہ درست بات نہیں ہے. اب یہ بات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو چیز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ بعض جگہ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ تقدس اس حد تک بڑھ جاتا ہے. مجھے کسی نے بہت فرسٹ ہینڈ بات سنائی کہ کسی کے کوئی پیر تھے، یعنی وہ پیر کیا کس کو کہتے ہیں میں نے تو نام ہی سنے ہوئے ہیں، نام مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی وہ ان کے گھر میں آتے تھے اور رات ٹھہرتے تھے وہاں، تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے وہ ان کے لیے ناشتہ بناتی تھیں، اور اس سے پہلے وہ پورا صحیح غسل کرتی تھیں جیسے پاکی کا غسل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھانا بنانے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ اور ساری طہارت کا خیال کرنا چاہیے. اور نہ جانے کیا پکتا تھا، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا تقدس کے جو انسان کو پھر کہیں ایسی عقیدت پہ لے جائے کہ جس سے شرک شروع ہو جائے یہ بھی درست نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ نے تو عزت کی آپ کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بتا دیا. آپ کے اس کہنے سے یہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے کہا کیوں گئے نہ جاتے، لیکن انداز کتنا پیارا کہ سبحان اللہ، یعنی ان کے اندر کوئی گلڈ تھا، اگر کچھ کانشیسنیس تھی، تھوڑا سا آپ شرمندگی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے وہ دھونے کی کوشش کی یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل وہو جنب غسل یدیہ رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، اس ابن ماجہ نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضى وضوءه للصلاح رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا. ان دونوں روایتوں کو اگر آپ دیکھیے تو دو مختلف چیزیں ملتی ہیں، ایک ہے کھانے کی اور دوسری سونے کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جائز ہیں، اگر ایک انسان غسل نہیں کر پا رہا، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سستی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کئی جگہ حقیقی وجوہات بھی ہوتی ہیں، پانی نہیں ہے یا اس وقت موقع نہیں مل رہا، یا گھر میں اگر ایک ہی ریسٹ روم ہے اور ٹوائلٹ ہے تو وہ بزی ہے، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. تو پھر اپنے آپ کو مسئلہ بنانے کی بجائے دوسروں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہی کیفیت سونے کی بھی ہے، حتیٰ کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو اور اس موقع پہ صبح کے وقت سحری کے لیے کوئی اٹھے اور غسل کی حاجت بھی ہے اور کھانے کا وقت بھی ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر پہلے غسل کرنے لگ گئے تو وقت ختم ہو جائے گا، اور اگر ایون یہ اندیشہ نہ بھی ہو اور کوئی وضو کر کے کھا لے، اپنے آپ کو مطلب ساری ضروریات سے فارغ کر کے نماز سے پہلے اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین بہت ہی سہولت کا دین ہے. جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. ان جابر رضی اللہ عنہ قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا رواه سعيد بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا منع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبوی کے ارد گرد حجرے ہوتے تھے, صحابہ کرام وہاں رہتے تھے, اور یہ اس کیفیت کی مسجد نہیں تھی. مسجد بیچ میں تھی, کچی بھی تھی, اور بعض لوگوں کو اپنے گھر میں جانے کے لیے مسجد کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو یا آج بھی کوئی امام مسجد ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہے, تو کسی بھی ضرورت کے تحت مسجد سے گزرا جا سکتا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے کہ عابر السبیل, یعنی بس گزر جائیں, ٹھہرنا نہیں ہے وہاں, اور بس اپنی ضرورت پوری کر کے انسان وہاں سے واپس آ جائے.
حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام معروف جو بات ہے کہ زبان بھی ناپاک ہو جاتی ہے. گو کہ یہ جنابت کی باتیں ہیں, آگے حیض کی بات میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی, لیکن انسان زبان سے ذکر کر سکتا ہے. ہر طرح کا ذکر کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی, یا قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی عادت ہے صبح شام کے اذکار کی, اب کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی آتی ہیں, مثلا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح شام 7 دفعہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی, اور یہ سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیتیں بھی ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز پڑھی جائے یا آیت الکرسی کی اگر عادت ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئن القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ دونوں الگ چیزیں دکھ رہی ہیں نا, ایک جگہ ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ زبانی ذکر کرنا. تو یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. ہمارا اصل کنسرن کیا ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو سن کے, کہ پہلی بات ہے کہ اگر اس کی حکمت سمجھ آتی ہے تو آئے, نہیں آتی تو حکم سمجھ کے اس کو مان لیں گے. جن مسائل کی حکمت سمجھ آ جاتی اس سے ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہونا چاہیے. شرح صدر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ دل مطمئن ہو گیا کہ جو بات ہم نے پڑھی یا سنی ہے وہ درست پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے. ابھی تک جتنی بات ہے ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان نماز تو نہیں پڑھ سکتا, قرآن پاک کو پڑھنا یا پڑھانا بھی نہیں جائز. ہاں اگر ذکر کی طور پہ کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس کو ایک عادت نہ بنائیں. دین بہت کھلا ہے اور بہت سارے مختلف حالات جو لوگوں کو پیش آتے ہیں ان سب کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا مسئلہ بیان ہو جائے. ضروری نہیں کہ اب ہم اس بات کو سن کے کہیں کہ جب یہ سب کچھ رخصت موجود ہے تو پھر ہم ضرور کریں. کسی بات کو اس طرح کرنا کہ اب ہم ایسا ہی کریں کیونکہ یہ جائز ہے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور کسی چیز کو ایک خاص حالات کے مطابق کرنا اس میں فرق ہے. مثال دوں گی کہ کوئی ایسی کیفیت میں کہ اس کو غسل کی حاجت ہے, پانی نہیں مل رہا, یا اس کو پانی تک پہنچنے میں بھی ہے اس وقت, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, کوئی بچہ بیمار ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہے, تو بالفرض اس دوران اگر کسی وقت انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو قرآن پاک سے ہے یا کوئی دعا کے لفظ ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دین بہت کشادہ ہے. مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کوئی اس کیفیت میں تھا, اب ایک دم اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات سنی اور اس کی زبان سے نکل گیا, کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ نے کہا اٹس اوکے نو پرابلم. اب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو اتنا اسٹرانگلی سخت کریں گے نا, پھر لوگ اس کے اوپر مسئلے پوچھنے شروع ہو جائیں گے. فلاں وقت میں جنابت سے تھی, پھر میں نے اپنی ماں کی بیماری کی بات سنی, پھر ایک دم میری زبان سے رب ارحمہما نکل گیا, تو بتائیے کہ اب مجھے اس کا گناہ ہوگا. اچھا پھر اس کا کفارہ کیا ہے, پھر اس کا دم کیا ہے؟ آپ ایسے سوال سنیں گے. اکثر لوگ وہ جو دین کو بہت زیادہ قیاس کی بنیاد پہ لیتے ہیں یا شدت پہ لیتے ہیں, پھر ان سے سوال پوچھنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. آپ صحابہ کرام کی سمجھ دیکھیے کہ کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, 13 سال تقریباً, پھر 10 سال مدینہ میں آئے, اور مختلف دور میں مختلف صحابہ کرام تھے. پوری زندگی میں 10-11 یعنی شاید میں بھول رہی, 9 یا 11 سوال پوچھے آپ نے, جس کو قرآن پاک میں انٹرٹین کیا گیا کہ یس سلون اکسے. ٹھیک ہے کچھ سوالات حدیث میں بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے, لیکن جتنا آپ سیرت کو پڑھیں گے, احادیث کو پڑھیں گے, تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ صحابہ کرام کا مزاج سوال پوچھنے والا نہیں تھا, علم حاصل کرنے والا تھا. جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں نا, تو آپ کو زیادہ سوال نہیں پوچھنے پڑتے. میں بہت پیچھے اپنے آپ کو لے کے جاؤں, انسان کا بھی شعور شروع ہوتا ہے, تو میں نے ایک پوری نوٹ بک بنائی ہوئی تھی جس میں سوال پوچھنے کی باتیں, کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ذہن پھر آگے چلتا تھا, ایسا ہو تو ویسا ہو, تو میں اس کو لکھا کرتی تھی. پھر ہمارے جو استاد تھے یا جہاں بھی موقع ملتا تھا کسی سے, کوئی سپیکر ہے, تو سب سے پہلے ان کو سوال پوچھنے ہوتے تھے. اب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ابھی بھی انسان کو علم کی بہت ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب پتا چل گیا, لیکن اب میں اگر سوچوں کہ میں نے آخری سوال کب پوچھا تھا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں آپ کے روزمرہ استعمال کی ہوتی ہیں, جب آپ کو اس کے اوپر ایک علم حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر سوالوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اسی سے پھر وہ تضاد بھی نہیں پیدا ہوتا جو ذہن میں ہوتا ہے, کسی سے پوچھ کے کچھ کسی سے کچھ. تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے ہے. اگلی بات ہے, جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم این ینام وہو جنب غسل فرجہ وتودع للصلاۃ رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہاں صرف دیکھیے کہ بہت ساری روایت آپ کو حضرت عائشہ ہی کے ناطے سے ملتی ہیں, اور اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات بھی ان ڈائریکٹلی ہماری استاد ہیں, کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے تھیں, اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے سمجھنے کے لیے ہمیں انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے, لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنب قال نعم ليتودع ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا, کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, وضو کر لے اور سو جائے, پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس ماء حتى یقوم بعد ذلك فیغتسل رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے, پھر اٹھ کر غسل فرماتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2-3 رخصتیں موجود ہیں. کوئی فوراً غسل کر لے, افضل ہے، پسندیدہ ہے، اگر حالات سازگار ہوں تو ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی غسل نہ کرنا چاہے تو اپنے آپ کو صاف کر کے وضو کرے اور سو جائے اور اگلی نماز سے پہلے غسل کر لے، یہ بھی درست ہے، یہ اس سے دوسرے درجے کی بات ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، پانی نہیں چھوا، کچھ بھی نہیں کیا، سو گئے اور بعد میں پھر غسل اور وضو اکٹھا کر لیا تو اس کی بھی رخصت ہے. اور آپ دیکھیے کہ لفظ رخصت اور مستحب اور پسندیدہ ان میں فرق ہوتا ہے نا، تو ہر طرح کی رخصت موجود ہے، جیسے حالات ہوں ویسے کام کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے مشکل دین پسند کرتے اور آپ بالکل اپنے لیے وہی کرتے کہ جو بہترین تھا، صرف ان کے لیے پوسیبل تھا، لیکن آپ نے مختلف طرح کے کام کیوں کیے؟ تاکہ لوگوں کو مختلف قسم کی رخصتیں مل جائیں اور وہ ان حالات کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھال سکیں. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. یہ حدیث اس کی جو ہے باب الغسل میں آئے گی انشاءاللہ، جس میں پورا طریقہ ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں، وہاں اس کی دلیل دکھے گی. جنابت مدت مسح کو ختم کر دیتی ہے. مسح کیا ہوتا ہے؟ کہ پاؤں دھونے کے بعد اس حال میں موزے پہن لیے جائیں کہ وضو ابھی نہ ٹوٹا ہو، پھر اس کے بعد اگلی پانچ نمازیں یا سفر میں تو تین دن تک صرف اوپر ہاتھ ہلکا سا، جو ایک سیلا سیلا ہاتھ ہوتا ہے، وہ پھیرنے سے مسح ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جرابیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، جب اترتی ہیں تو بھی مسح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب کوئی جنبی ہو گیا اور پھر بھی اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر اس کا جو مسح ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی اس نے وضو تو کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وضو کر کے جرابیں پہنا ہوا تھا، پھر اس نے مسح کر لیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ جنابت کی حالت میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اب اس کو وضو کی ضرورت پڑی یا غسل کرنا ہے، تو آف کورس غسل تو وہ نہیں کر سکتا جرابوں کے ساتھ، لیکن وضو کر کے اب سمجھے کہ میں پاک ہو گیا ہوں تو نہیں ہو سکتا، پھر بہرحال مسا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے. اس کا بھی مسئلہ آگے آئے گا. کیا بات ہے یہ کہ پانی نہیں تھا، اب کیا کیا جائے؟ آپ سوچئے جب وضو کرنا ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب پانی نہ ہو اور کسی کے اوپر غسل کی حاجت ہو تو اللہ کی رحمت اور محبت ہے کہ اس نے اس وقت بھی تیمم ہی کو کافی سمجھا، اور اس کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اور سورت نساء میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات آتی ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ مشکل کھڑی کرنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس پہ لوگ عمل کر سکیں. اب کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں اس ٹاپک سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ وضو کر کے جرابیں پہنی، پھر مسا کیا، پھر بیچ میں سو گئے، پھر اٹھتے ہیں، اگلا وضو کیا ہم اس پہ مسا کریں گے؟ تو مسا ہی کریں گے، وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن جب تک آپ جرابیں اتارتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جی آپ جی، ہر قسم کی جرابیں شامل ہیں. ایک مغالطہ ہے کہ صرف چرمی بولتے ہیں چمڑے کی لیدر ساکس کو، کیونکہ اس دور میں ہوتی ہی یہ تھی، کپڑے کی تھی نہیں، اللہ کے نبی یا آپ کے صحابہ پہنتے تھے. تو آج جیسی بھی ہو، جس کو آپ جراب کہتے ہیں جو کور کر لے، حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید بھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پانی اندر جا سکتا ہے کچھ ہے، تو پانی تو ڈالنا ہی نہیں ہوتا. تو اس پہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کے پاس اگر جرابیں تھی بھی تو وہ کسی سوراخ یا چھید سے خالی ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی غربت کا دور تھا، اور جنگ تو ایسی تھی کہ جب صحابہ کرام چل چل کے ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تو انہوں نے پٹیاں باندھی، اس جنگ کا نام ہی چیتھڑوں والی جنگ پڑ گیا تھا. تو بہرحال مسح ہو جاتا ہے ہم جرابوں پہ. جی جی، مسح کا طریقہ آگے آئے گا انشاءاللہ. آج تو چونکہ ٹاپک دوسرا ہے تو مسح کا طریقہ آپ کو وہاں بتائیں گے، لیکن اب آپ نے پوچھا تو بس ہاتھ کو ایک دفعہ گیلا کر کے جھٹک کے، پاؤں کی چھت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک دفعہ ہاتھ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے. جی دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ مزی اور لکوریا میں فرق ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو خواہش کے ساتھ نکلتی ہے جسم سے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی شہوت خواہش ایموشنز کے نکلتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، چیپٹر ہے. اور جنابت کیا کیفیت ہوتی ہے جو خواہش کے ساتھ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے؟ اس کی مختلف کیفیات ہیں، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی کھلتی نہیں ہیں اور اس کے اوپر ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے احتلام. احتلام کا تعلق نیند سے ہے، حلم، نائٹ میئرس بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی ویڈ ڈریمز ہوتے ہیں. جس طرح لڑکیوں کی بلوغت کی پہچان جو ہے وہ پیریڈس کا آنا ہے، تو لڑکوں کے ہونے کی پہچان جو ہے وہ اختلام ہوتا ہے. وہ کہ اس کے کچھ اثرات جسم پہ بال اور چہرے کے اوپر بالوں کا آنا یا آواز کا بدلنا ہوتا ہے، لیکن مائیں جو ہے ان کا فرض بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ جن کے بچے 10-12 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں، ان کو ان پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. بچوں کو جس طرح باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس طرح بغیر کسی بہت زیادہ ان کو تجسس دلائے اور ان کو اتنا زیادہ کانشیس کر دیا جائے، اس کے بغیر ہی ان کو ان ساری چیزوں کی خبر دینی چاہیے. آپ خود بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ماں ہے اگر کر سکتی ہے، نہیں ہے تو باپ کرے. باپوں کے اندر اتنی سمجھ بھی ہونی چاہیے. طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں، بیٹا کہ آپ اب بڑے ہو رہے ہیں، کبھی اگر آپ کوئی ایسی کیفیت دیکھیں کہ آپ کو اپنے اوپر کوئی تری دیکھے، اور اس میں بھی احتلام کے تعلق میں کیا ہوتا ہے کہ جسم پہ یعنی کثیر تعداد پانی کی دیکھے، اس کو جسم سے ڈسچارج ہوا ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس کو دیکھے، اگر پانی دیکھے تو پھر سمجھ لے کہ وہ احتلام ہے. یہ بھی جنابت کی حالت ہوتی ہے. ایک کیفیت یہ ہو گئی ہے. دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے جو مزی کا آپ لوگوں نے کنفیوژن کیا، مزی کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو کسی بھی مرد کو اور عورت کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی، ایسی چیز پہ نظر پڑ گئی. آج کے دور تو آپ دیکھیے کہ نظریں جو جھکائے گا وہی بچے گا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یخد من ابصارہم اور یخلد من ابصارہن، تو یہ بہت ہی رحمت والی بات ہے کہ پھر اسی سے انسان کے جذبات قابو میں رہتے ہیں. لیکن جہاں انسان کے اندر جذبات کا غلبہ ہو تو اس وقت پھر یہ ہے کہ خواہش کے ساتھ جسم سے اگر کوئی ایسی سیکریشن نکلتی ہے تو پھر وضو کرنا چاہیے، اس میں غسل لازم نہیں ہے. تیسرا ایک ڈسچارج ہوتا ہے جو بغیر خواہش کے. مثلاً کچھ خواتین ہیں وہ ڈاکٹر پہ جاتی ہیں، اب انٹرنل چیک اپ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری کا یا پریگننسی یا کچھ ہے، اس کے بعد وہ اپنے جسم پہ کچھ ویٹنس فیل کرتی ہیں، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی غسل کیا جائے گا، وضو نہیں ہے. وضو کی ایک شرط نوٹ کر لیں کہ وہ شہوت کے ساتھ ہے، ایموشنز کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہوگا. اور اگلی چیز اس کی بھی یہ کہ آف کورس جب ایک شوہر اور بیوی آپس میں ساتھ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ان کے جسم ساتھ جڑ جاتے ہیں بغیر کسی کپڑے کے، پرائیویٹ پارٹ کی یہاں بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد چاہے کچھ بھی سیکریٹ ہو نہ ہو لیکن غسل واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جسم ساتھ نہ بھی جڑیں یا حالت ہی ایسی ہو کسی وجہ سے بیوی کے لیے مرد کے پاس نہیں، جیسے بیوی پیریڈز میں ہے، تو اس صورت میں صرف انزال ہو جاتا ہے یعنی ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بھی غسل ہے. غسل کا تعلق شہوت سے ہے اور وضو کا تعلق جو ہے جسم سے کچھ نکلنے پہ ہے. رہ گئی بات جو عورتوں کو لکھوریا کی ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھا جائے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی جسم سے گندگی نکلتی ہے تو یقیناً اس کے اندر سمیل بھی ہوتی ہے، اور جب آپ اس سمیل کو دور نہیں کرتے تو وہ ساری آپ کے جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر کچھ سسٹرز کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ان کو اپنے آپ کو ہر وقت ویسے ہی پاک رکھنا چاہیے. پینٹیز استعمال کی جا سکتی ہیں. آج کل تو کئی قسم کی ضرورتوں کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، بالکل ایک جیسے پیپر لائنر سے ہوتے ہیں، انڈر ویئر کے اندر لائنرز لگا لیتے ہیں، اس کو بعد میں آپ صاف کر دیں اور بہت سستے بھی ہوتے ہیں، صفائی بھی رہتی ہے. جب بھی آپ ٹوائلٹ یوز کریں اس وقت اس کو چینج کر دیں. اس کے بعد جب آپ وضو کرنے لگیں، وضو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جیسے کہ سوال کیا گیا ابھی کہ اگر ہم باہر ہوں کہیں اور دوبارہ وضو نہیں کر سکتے تو خرچ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی معاف کر دے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ہر ممکن حد تک اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سمجھ آئی اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ؟ کچھ لوگ میرڈ ہیں، کچھ لوگ ان میرڈ ہیں، لیکن ان کو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہیں. کافی ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا نا، تو اس ایک چیز یہ ضرور رکھیں، کوشچن جو بھی آپ کا ہو وہ لازمن پوچھیں اور بتائیں کیا سمجھ ہے. جی ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں استاد جی، ماشاء اللہ الحمد للہ، فرسٹ ٹائم وی لرن الاٹ. کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ نا شروع سے ہمارا جو ایک کلچر بن چکا ہے کہ اس میں ہم لوگ جو ہیں زیادہ فری ہو کے بات نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں. ابھی تو کافی ایڈوانس ہو گیا ہے، مطلب ابھی جو دور ہے اس میں تو بچے لوگ بچیاں لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں پیریڈز کا سارا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جب آپ اپنی بچیوں کی شادی کرنے لگے یا جن کو نہیں پتا ان کو لازمن ان چیزوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. کوئی بھی
ان مسئلوں سے کو نہیں سمجھتا. جی اکثر یہ سب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں بلکہ پاکی میں کمی بیش. جی یہ اسی لیے آپ کو اسی لیے یہ آپ کو احادیث کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ضرور کوشش کریں کہ خود بھی جتنی چیزوں کا پتہ چل گیا ہے ابھی ان آگے بھی شیئر کریں, کیونکہ ابھی آپ کے پاس 4 ڈیز فری ہوں گے, یہ آپ کے صدقہ جاریہ ہوگا نا. آپ کافی لوگوں سے اگر آپ ایسے باتوں میں بھی بات پوچھیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو میرڈ ہیں, ویسے بھی اپنی فرینڈس کو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, پیریڈ کے لحاظ سے بھی آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے, یہ ایسی مطلب خواتین کے جو مسائل عورتوں کے یہ ہمیں سب کو نہیں پتا کہ کس طرح طہارت ہم لوگ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے. جب کب آپ پاک ہوں گے, اور یہ جو ابھی میاں بیوی کا جو استاد نے سارا ڈیٹیل سے, ویسے اگر عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے لیکویریا کا بتایا ہے, باقی چیز ڈیٹیل سے بتایا ہے, تو یہ چیزیں آپ کا لازمن آپ کے کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے, کیونکہ کل کو جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کو خود بھی پتا ہو. اور یہ انشاءاللہ آپ کے اسائنمنٹس اس پہ بھی ہوں گے, آپ کو جیسے آپ کی بک کمپلیٹ ہوگی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ پارے میں بھی آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ اور آپ کے ٹیسٹ بیسنس کا مقصد ہی ہے کہ آپ کتنا لرن کر رہے ہیں نا, آپ نے کتنا سیکھا ہے اور کتنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو ضرور کوشش کیجیے گا ان سب چیزوں کو جو ہے اپلائی کیجیے گا. اپلائی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ایک نالج میں جو اضافہ ہوا ہے جو آپ چیزوں میں, یہ ضرور شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے باقی لوگوں سے بھی, اس سے یہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا. کافی آپ کو ابھی پوچھیں گے کافی لوگوں کو آپ کس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں پتا ہوگا نا. انشاءاللہ جیسے ہم نماز نبی باقی بکس پر آپ ہی پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں بتائی جائیں گی نا ساتھ ساتھ, تو وہ آپ کی ابھی یہ قرآن کے لحاظ سے بھی آگے بھی آئے گا, یہ ڈیٹیلز تھوڑی اور چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے, خود بخود آپ کا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نا کلیئر کر دیں گے. اور یہ اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نے آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے رسول نے اور ہمیں ان کے ازواج مطہرات سے جو ان کی امہات المومنین تھیں جیسے عائشہ لوگ, ان سب نے ہمیں جو دین پہنچایا ہے وہ ایسے نہیں پہنچا, اگر یہ ہم مسائل ان سے نہ پیش آتے, اگر وہ ہم اس کو نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلنا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے دین میں جو بھی آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہو کسی استاد سے کسی سے بھی پوچھنا ہو تو ضرور. جی آئی واز سنگنگ بفور دیٹ وی ہیو ڈو وضو بفور ریڈنگ قرآن. جی یہ کافی سارے آپ کے ان شاء اللہ کنسپٹ کلیئر ہوں گے. ہاں جی یہ ضرور, اسی لیے ابھی آپ کو اچھا ہے بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت کہ موت کا وقت مقرر ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو اگر مطلب اس طرح ایمرجنسی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کلاس ہو رہی ہے ظاہر ہے ہم انسان ہیں واش روم میں ایمرجنسی جانا پڑ جا سکتا ہے یا ویسے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں آپ قرآن پارٹس نے ظاہر ابھی ہماری جیسی کلاسز ہو رہی ہیں بعض میں سے ہم میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ہم نے ظاہر ریٹرن لکھنا بھی ہوتا ہے, ہمیں جو لیسن ملتا ہے اس کو ہم نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لیں گے. ٹھیک ہے, اس صورت میں ہمیں یہ بھی آپ کو ان شاء اللہ آگے کلیئر ہوں گے آپ کے یہ کنسپٹ. ٹھیک ہے جی, ہاں جی وی کین ریڈ قرآن وداؤٹ وڈو. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو تھوڑے سے اور مسائل رہ گئے ہیں وہ بھی آپ ان شاء اللہ کلیئر ہوں گے. جی اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, کچھ بھی اگر کلیئر نہ ہوا ہو تو کچھ بھی شیئر کرنا چاہیے ضرور بتائیں. جی صحیح الحمدللہ. جی پھر ایسا ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی جو 4 ڈیز ہیں آپ کو جو فری ہیں بہت اچھے طریقے سے گزارے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے کہ جو ہم ان 3 دنوں میں ہم لوگ سیکھتے ہیں ان کو ہم 4 ڈیز میں بھی اپلائی کریں. جی الحمدللہ سسٹر سائرہ. جی الحمدللہ, جی میں نے میسج ابھی آپ کا ٹرانسفر کر دیا تھا الحمدللہ. آمین, جزاک اللہ خیر. اور یہ کوشش کیجئے گا کہ جو ٹائم آپ کو ملے گا اس کو آپ نے جو ہے ضرور اس کو صحیح یوزفل بنانا ہے, اچھے طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے جو ہمیں 4 ڈیز مل رہے ہیں نا, اور ضرور پلیز شیئر کرنا ہے کہ آپ کو ابھی جیسے دیکھیں میں نے اچانک آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ مجھ سے کچھ شیئر کریں, آپ لوگ پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ کیا بات کریں کیا, تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی کوئی ہم سے کوئی بات کرے تو ہم مینٹلی طور پر پریپیئر ہوں کہ ہم نے جب بات کرنی تو ہمیں بات کرنی آنی چاہیے، ہمیں سوچنا نہ پڑے نا کہ ہمیں کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایسا ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. واحسن الدنیا والآخرہ.